السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749. شکریہ.
ہمارے شادی ابھی نئے آئے ہیں یہاں پہ جو پہلے موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے مولوی صاحب, یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فضول باس باس کے اندر چلے گئے ہیں, لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس فضول باس کی طرف لے کے جانے والا ہمیں کون ہے؟ یہ خود ہی تو لے کے گئے. ٹھیک ہے, اگر یہ فضول, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فضول بات کی ہے تو اس فضول بات میں ہمیں اتنی فضول باتیں کرنی پڑی. ایک منٹ, ٹھیک ہے, پھر آپ نے مثال دی تو مثال پہ جرا کرنے کا میرا حق ہے نا, میرا حق ہے اس پہ جرا کرنے کا. آپ یہ میرا حق چھین نہیں سکتے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بات فضول ہے تو آپ نے خود فضول بات کی طرف مجھے لے کر گئے ہیں, بلکہ کھینچ کے گئے ہیں. آپ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات تقلید ہی کے اوپر ہو رہی ہے اور موضوع کے اندر ہو رہی ہے کہ میں نے جو انہوں نے پہلے بات کہی تھی, میں نے بھی عرض کیا تھا کہ مسائل منسوسہ کے اندر ہم تقلید نہیں کرتے, ہم صرف مسائل غیر منسوسہ میں, مسائل اجتہادیہ کے اندر ہم تقلید کرتے ہیں. اور کوئی مسئلہ جو نص سے ثابت ہوتا ہے, ہم اس نص سے ثابت شدہ مسئلے کے اندر ہم نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی, کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا, ایک منٹ جی میری بات پوری سن لیں, میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے آیت, انہوں نے چونکہ ہمارے اوپر الزام لگایا احناف کے اوپر کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے, زیادت نقصان کو قبول کرتا ہے. حدیث رسول اللہ یہ کہتی ہے کہ ایمان زیادت نقصان کو قبول کرتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ نہیں قبول کرتا. میں نے ان سے یہ بات کی تھی, میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ قرآن کی ایک آیت سے, ایک نص سے, ایک آیت کریمہ سے اگر ایمان کے اندر کمی اور زیادتی کا ثبوت پیش کر دیں تو میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا, میں ہارا آپ جیتے, بس فیصلہ ہو جائے, حق واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر ایک منٹ میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کیوں جوش کھاتے ہیں. میں نے کیا, ایک دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن سے صرف زیادتی ثابت ہے تو نقصان ہم حدیث سے ثابت کریں, حدیث رسول اللہ سے ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ حدیث رسول اللہ سے اگر ثابت کر دیں ایمان کا نقصان اور زیادتی, ہم پھر بھی مان لیں گے. انہوں نے حدیث رسول اللہ پیش کرنے کے بجائے تین صحابہ کرام کا ایک قول پیش کیا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ابن ماجہ سے پیش کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں, ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے وہاں سے صحابہ کا قول پیش کیا, رسول اللہ کا قول پیش نہیں کیا. ہم یہ ایک منٹ حضرت, ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ لوگوں کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں آپ ادنا درجے کا صحابی کا قول بھی لے لیتے ہیں, مقام کے اعتبار سے کم درجے کا صحابی کا قول بھی لے لیتے ہیں. جہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بات آپ کے مخالف جاتی ہے, وہاں آپ خلفائے اربعہ کے اقوال کو بھی ترک کر دیتے ہیں, اس کو جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. ایک منٹ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے, طلاق ثلاثہ مستقل ایک موضوع ہے, مستقل موضوع ہے. طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور کیا نام ہے اس کا, یعنی اس دور کے اندر آ کے باقاعدہ اجماعی طور پہ اس کا فتویٰ بھی شائع ہو گیا, اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ طلاق ثلاثہ بلفظ واحدہ. ایک منٹ جی, میں یہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں اگر کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو آپ کو حق ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب 20 تراویح کے متعلق آئے, حضرت عثمان غنی کی بات جس وقت دو اذانوں اور دو خطبوں کے متعلق آئے, اور جس وقت حضرت عمر فاروق کی بات طلاق ثلاثہ کے متعلق آئے, تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابی آبادی اچت نہیں ہے. اور جب آپ کی اپنی جہاں پہ کوئی بات پھنس گئی, وہاں آپ اگر کسی صحابی کا قول پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھو یہ صحابی کی بات جو ہے یہ کیا نام ہے, حدیث رسول اللہ ہے, ہمیں اس بات میں انکار نہیں ہے رسول حدیث سے, الحمدللہ. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں صحابہ کی مانو نا, اب تو میرا بباد الکتاب بتک فرون بباس, بعض گمانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو, یہ تو یہود کا وتیرہ ہے نا جی. یہ تو مولوی صاحب آپ کی بات میں نہیں بولتا، آپ میری بات میں نہ بولیں. آپ کو کہتا ہے کوئی اجازت نہیں ہے میری بات میں بولنے کی. اگر آپ کی بات میں نہیں بولتا، آپ میری بات میں نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں افتو میں انہوں نے وباد الکتاب و تک پورا وباز، کتاب کے بعد اسے کو ماننا بات مراد کر دینا، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. بھائی بات صاحب جو بات صحابہ کرام کی اپنی مرضی کے مطابق وہ مان لی، جو مرضی کے خلاف اس کو ٹھکرا دیا، یہ طریقہ کوئی مسلمانوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے، میرے اور مولوی صاحب کے درمیان جو بات اصل جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب باوجود اردو جاننے کے اردو میں بات نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ان کو پتا ہوگا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اس سے پہلے پنڈی میں میری ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سوا دو گھنٹے گفتگو انہوں نے اردو میں کی ہے. آپ اردو میں کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ ایک منٹ، جیسے بھی تھی اردو میں بات کی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں، اگر اس ٹوٹی پھوٹی اردو میں یہ زار معاف ضمیر اس وقت وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصل تو اظہار معافی ضمیر کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ یا تو مودی صاحب بات کریں اردو کے اندر، تاکہ مودی صاحب جو بات بھی کریں مجھے پتا چلے کہ مودی صاحب نے کیا بات کی ہے. میں اپنی بات میں، اپنی تقریر میں مودی صاحب کی ہر بات کا ٹو دی پوائنٹ جواب ہوں. جو یہ اشکال کریں، ایک منٹ، ٹھیک ہے. ہمارا آپس میں دیکھو جی، بات یہ ہے ہمارا آپس میں کوئی مجادلہ یہاں پہ نہیں ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم یہاں پہ صرف اور صرف نہ میں مناظرے کے لیے آیا، اور انہوں نے بھی کہا ہم بھی مناظرے کے لیے نہیں آئے، اگرچہ ساری کتابیں اٹھا کے لے آئے لیکن پھر بھی مناظرے کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، میں نے عرض یہ کیا ہے، میں نے ان سے پہلے یہ بات عرض کی تھی. مولوی صاحب کا ایک دعویٰ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہاں مولوی صاحب سے ملاقات ہوگی اور اس طرح کی بات چیت کی نوبت آئے گی تو اس لکھی ہوئی بات کو میں لے کے آتا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے کے آتا، وہ مولوی صاحب کے سامنے پیش کرتا کہ مولوی صاحب آیا آپ نے یہ اپنے دست مبارک سے تحریر کیا ہے یا نہیں کیا. مولوی صاحب نے آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے یا سال پہلے، غیر متعلقہ بات نہیں حضرت،
خبر ہوتی جی خبر تو ٹول غور کیا بے بالکل تم مرے دے خبر ہے خبر ہے بے وستا خبر ہے کہ جیسے
شو نہ دے کہنا
خبر ہے دادا دنگ فری دے بس دنگ
ابھی آپ کے جو اشکالات ہیں آپ اردو میں آپ کو جواب دیں گے اشکالات جو
ہیں. دیکھیں میں وہی بات کہتا ہوں، دیکھیں آپ بات آپ نے کرنی ہے مولانا نے کرنی ہے نہیں؟ جی ہاں ٹھیک، میں جی میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہیں کرتا. میں نے یہ باقاعدہ آفر پیش کی تھی، اگر مولانا اردو میں بات نہیں کر سکتے تو نورستانی صاحب کر لیں، ان کی جگہ پہ بیٹھ کے، کیونکہ ان کو اردو آتی ہے نا، ہم آپس میں بات چیت کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں فضول بات نہیں کر رہا. مولوی صاحب نے اس سے پہلے آج سے سال پہلے ایک دعویٰ لکھا تھا، یہ ابھی زور دے رہے ہیں کہ تقلید شخصی پہ بات ہوگی نا، تو تقلید شخصی کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ مولوی صاحب نے ایک دعویٰ لکھا تھا، اس دعوے کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ تقلید شخصی کرنا یہ شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے. ایک منٹ، ٹھیک ہے جی. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا اتباع واجب ہے، ٹھیک ہے، باقی کسی شخص کی تقلید کرنا یہ شرک اور بدعت ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ دعویٰ وہ پیش کر دیتا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے والا مدعی ہوتا ہے اور مدعی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ہر ہر جز کو اپنی دلیل کی روشنی میں ثابت کرے. جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو میں ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعی ہوتا ہے، مدعی کا دوسرا نام سائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر مولوی صاحب نے رشیدیہ پڑھی ہوگی، باقاعدہ رشیدیہ کے اندر ان باتوں کی صراحت ہے. میں رجوع کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب اپنے اس لکھی ہوئی بات کے مطابق مدعی ہیں، ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے دعوے کی روشنی میں جو ان کے دلائل ہیں قرآن اور حدیث، یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اپنے اس دعوے کے ہر جز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، ٹھیک ہے؟ جب یہ تقلید شخصی کی صراحت، اس کا حکم جو انہوں نے لگایا ہے شرک اور بدعت ہونا، اگر یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں گے صراحت کے ساتھ، مولوی صاحب کہیں میری عقل یہ کہتی ہے معقولی بات ہے، جب ہم معقولی بات کرتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو معقول کو دخل دے دیا یہاں دین میں. اس لیے مولوی صاحب سب سے پہلے اپنے اس دعوے کو، میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہاں موضوع کے مطابق صحیح بات ہونی چاہیے، مولوی صاحب اگر اپنے اس لکھے ہوئے دعوے کو کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا اتباع واجب ہے، ٹھیک ہے، اور تقلید شخصی کرنا یہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدعت ہے، اگر یہ سارا دعویٰ مولوی صاحب اگر قرآن اور حدیث سے صراحت کے ساتھ ثابت کر دیں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں تقلید شخصی کو چھوڑ دوں گا۔ ایک مولوی صاحب یہ لکھ کے دیں گے کہ اگر میں صراحتاً اس بات کو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کر سکا تو میں غیر مقلدیت کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، بات معقول ہے نا جی، ٹھیک ہے، کہ اگر میں اس کی صراحت قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کر سکا، اس کا شرک ہونا، اس کا بدعت ہونا، یہ دو حکم لگائے ہیں، اس کا شرک ہونا، اس کا بدعت ہونا، اگر یہ قرآن اور حدیث سے صراحت میں ثابت نہ کر سکا تو میں غیر مقلدیت سے تائب ہو کے میں باقاعدہ آپ کی طرح مقلد بن جاؤں، بات ختم ہو جائے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مدعی ہے، میں نے کہتا ہے کہ وہ بھی مدعی ہے، اس لیے کہ وہ مدعی کا تعریف اے ہے، المدعی من اذا ترک تورکہ، تو وہ مدعی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تقلید ہر انسان میں فرض دے، وضاحت اردو کی نشم کو بالکل ہاں دوائی کی تقلید فرض دے، کد تقلید تو فرض نہ ویلے دا جھگڑا دوائی جوڑا ہاں
لگا لیا کہ پوری بات ترجمان نہیں کر سکتا، ترجمان پوری بات نہیں کر سکتا،
پورا نہیں کی گی، زدہ حق ثابت ہوں، زدہ حق ثابت ہوں، ایک منٹ میری حد
سنیں،
پختو کی ہم تو وکیل ماتا صبر ہوگا، خبر ہو رہا ہے خبر ہوگی ٹھیک دن دے ہو ماں دس خبر ہے اللہ پر احمد بانی ماں در ازو نہ معلوم دی گانا دب شہر اللہ کرو اللہ شہر خبر رب العالمین پر ذات قسم کھو مجھ در تقلید میں آسمان تاونا کا سوزو بسر ہے
ہر طرح نے پختو کی خبر رہی
ہے اور من پر سنن بخاری قضا کرے دے غاٹ درس میں کرا کرے دے من از پختو کی خبر رکھو مزاحت دی عوام اتا کھو بازی کے نرہ سکی
اردو بات نہیں پوئے گی
خبر آرے قسم کوئی دو قسم کر رہے کہ تو پختو نے شیویلے نہ اردو نے شیویل لگا لگے ہوا ہے خیر منگ پوئی گو تو کم لفظ کی غلطی ہوا آگا سر پوئی گی آگا بھی ہوئی تو کم لگ دا سر دا بھی ہوئی تو خبر پوچھ تو دم اکثر صرف یہ استاد کا نشتا خبر یہ استاد کا نشتا یہ اگر قائد شب کا نشتا خبر پوچھ تو خبر کوئی تاس بنا کرے میرا خبر نہ رہے چلے تو مقصد نہ رہے صرف چلتے رہے تقلید اور خیر تقلید
خبر
جو بات ایسا بات یہ نا کہ اگر قرآن حدیث میں ہے اس کی تحقیق کی دوبارہ کیا ہو رہا ہے یہ تو مجھے ثابت کرو کہ یہ دوبارہ یہ ثابت ہونا قرآن حدیث سے ہے
کیا
تقلید ہے
یہ تو ثابت آپ کا مولوی صاحب کریں
تقلید آپ سب مقلد ہے ہر ایک آدمی مقلد ہے مگر کوئی نبی کا مقلد ایک منٹ کوئی نبی کا مقلد ہے کوئی امام کا مقلد ہے ہر ایک آدمی مقلد ہے مسلمان جو مقلد ہوتے مگر بات یہ ہے لیکن
آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو امام حنیفا کے مقلد ہیں تو رسول اللہ کے مقلد نہیں ہم
جو امام حضرت کی مقلد ہوگا وہ امام رسول اللہ کی مقلد نہ ہوگا
نہیں یہی بات آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ لکھ کے دے رہے ہیں
دیکھ
کے دے دیں اور اس بات کو ثابت کر دیں
یہ ٹھیک ہے نہیں
اردو کیوں ہوا ہے؟
پولیس نے فرمایا کہ آپ مدعی یا مدعی پر دلیل لانا لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھی مدعی ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تقلید علماء پر، عوام پر، اس دور حاضر کی ہر شخص پر تقلید لازم اور ضروری ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور فرض ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، ان اپنی دعوے کی اظہار کرو کہ ہم تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں یا غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس دعوے کی اس کے لیے یعنی اس کی اظہار ضروری ہے، اس بات کی اظہار ان کے لیے ضروری ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تقلید نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدعت ہوتا ہے، ہم اس پر دلائل انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے پیش کرتا ہے، ہم کے ساتھ اے موضوع ہم کے ساتھ ہیں الحمدللہ، دلائل ہم کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے اے مجازفتن کلام نہیں ہے، ہمارا یہ کلام تو تخمیناً نہیں ہے بلکہ دلائل کے ساتھ ہے۔ میں پہلے آپ سے اے سوال کرتا ہوں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید اصول میں کرتے ہیں یا فروع میں، یعنی مسائل میں کرتے ہیں یا عقائد میں؟ عقائد میں، عقائد میں آپ تقلید کرتا ہے یا فروع میں یعنی احکام میں؟ اگر آپ عقائد کی خبر تو اعظم جی، اور آپ تقلید فرض سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں یا مستحب سمجھتے ہیں، اس بات آپ پہلی وضاحت کرو، اور عقیدہ میں آپ کس کی مذہب پر ہے اس کو وضاحت کرو، پھر انشاءاللہ بات شروع
ہو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علام اللہ نبی آباد۔ آپ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے رشیدیہ پڑھا ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے رشیدیہ کی ہوا بھی مولوی صاحب کو نہیں لگی۔ ایک منٹ مولوی صاحب، عرض میں یہ کرتا ہوں کہ رشیدیہ کے اندر بقاعدہ اس بات کی صراحت ہے کہ گفتگو کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے ایک سائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مدعی کا یہ فرق۔ حضرت میں نے آپ کی بات میں بولا، میں آپ کی بات میں بولا، آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ خاموش رہے نا، میری بات کو آپ حوصلے سے سنیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب اپنے، میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ یہ اب بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ میں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید شخصی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ اب بھی یہ کہتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنے دعوے کی روشنی میں مدعی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ابھی بھی کہا اور پہلے بھی کہا کہ مولوی صاحب اگر اپنے دلائل کی روشنی میں، اور اس میں باقاعدہ صراحت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، جو انہوں نے لکھا ہے نا، اس لکھے کے اندر باقاعدہ صراحت ہے کہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے یہ کہا ہے پہلے جب میں آیا تھا، اس وقت میں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ میری حیثیت سائل کی ہے، اگر مولوی صاحب اس بات کو مکمل طور پہ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں گے تو میں یہاں سے اہل حدیث ہو کے جاؤں گا، اب بھی میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے تو دیکھو نا لوگوں کو اہل حدیث ہی بنانا ہے نا، اور میں اہل حدیث بننے کے لیے جب تیار ہوں تو یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے جو طالب علمانہ قسم کے اشکالات ہیں وہ اشکالات آپ دور فرمائیں گے، میں شاعر کی میں حیثیت رکھتا ہوں، آپ میری بات پہ ایک سنیں گے، نہیں میری میری بات
ایک
نہیں، میں اس کی دیکھو جی میری بات سنو، ایک منٹ میری بات سنیں، میں وہی تو بتا بھائی، بھائی دیکھو ایک منٹ، مولانا جب بات کرتے ہیں، مولانا جب بات کرتے ہیں دیکھو میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جی آپ خدا کر آپ خاموش رہنا، آپ خاموش رہیں میں، ہم دس منٹ باقاعدہ رکھتے ہیں اسی بات کی طرف ہم آ رہے ہیں، کوئی بات شروع تو نہیں ہوئی نا، میں کوئی بات کر رہا ہوں، مولوی صاحب نے ابھی 10 منٹ بات کی ہے نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں بھی وہی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب مدعی ہیں، مولوی صاحب کا کام ہے اپنے دعوے کی روشنی میں، اپنی دلیل کی روشنی میں اپنے دعوے کو ثابت کرنا، سائل یہ میری حیثیت ہے، مودی صاحب دعوے سے ہٹ کر سائل بن رہے ہیں، ایک منٹ میری بات سمجھیے، جو بنیادی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب مدعی ہیں، مدعی کا کام ہوتا ہے اپنی دلیل کی روشنی میں اپنے دعوے کو ثابت کرنا، سائل کا کام ہوتا ہے کہ مدعی سے سوال کرنا، اور مدعی کا کام ہوتا ہے کہ اپنی دلیل کی روشنی میں سائل کو جواب دے۔ مولوی صاحب اس بات کے پمن ہیں، اصول مناظرہ کے تحت اس بات کے پمن ہیں کہ مولوی صاحب اپنے دعوے کو اپنے دلائل قرآن حدیث کی روشنی میں صراحتاً ثابت کریں، ٹھیک ہے، مولوی صاحب اپنی سیٹ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی حیثیت کو چھوڑ رہے ہیں اور خود سائل بن رہے ہیں، خود سائل بن کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یا تو مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا دعویٰ کل عدم کرتا ہوں، میں مدعی نہیں بنتا، میں نے جو دعویٰ لکھا ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، میں مدعی نہیں بنتا، پھر میں مدعی بنتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بات چیت چلے گی. لیکن مولوی صاحب اس وقت مدعی ہیں، ٹھیک ہے. مولوی صاحب کا کام یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے، کیونکہ پہلا نمبر قرآن مجید کا ہے، اس کے بعد سے آئے ستنا ہے حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد قرآن سے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اپنے اس دعوے کو ثابت کریں گے. جب یہ ثابت نہیں کر سکیں گے لکھ کے دے دیں گے کہ میں تقلید شخصی کا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تقلید شخصی فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات شرک ہے اور بعض اوقات بدعت ہے، اور میں قرآن حدیث ثابت کروں گا صراحت کے ساتھ، اگر یہ بات ثابت کر دیں گے پھر لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، میں بھی اہل حدیث ہو جاؤں گا، میرے ساتھی جو یہاں بیٹھے یہ بھی اہل حدیث ہو جائیں گے، ٹھیک. اگر مولوی صاحب ثابت نہ کر سکے صراحت کے ساتھ قرآن حدیث سے تقلید کا فرض ہونا، نہ ہونا، واجب نہ ہونا، سنت نہ ہونا، بلکہ بعض اوقات شرک ہونا اور بعض اوقات بدعت ہونا، اگر اس دعوے کو مکمل طور پہ قرآن حدیث سے ثابت نہ کر سکے، مولوی صاحب مجھے لکھ کے دیں گے، اگر میں ثابت نہ کر سکا تو میں غیر مقلدیہ سے طائر ہو جاؤں گا، بات ختم ہے، بس ہاتھ اگر واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے میری ایک منٹ حاجی صاحب ایک آپ سے میری گزارش ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھو بات جب بھی ہوتی ہے تو اس میں سالس مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی کون جیتا کون ہارا، یا کیا بات ہوئی، کہاں تک بات پہنچی، دلائل کس کے بدنی تھے، دلائل سے کس آدمی نے اپنی بات کو ثابت کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس میں سالس مقرر کیے جائیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور ایک مقرر کیا جائے، دو مقرر کیا جائے، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وقت متعین کیا جائے کہ اتنا وقت، دو گھنٹے بعد ہوگی، ڈھائی گھنٹے بعد ہوگی، تین گھنٹے بعد ہوگی، ایک گھنٹہ بعد ہوگی، یہ وقت متعین کیا جائے تاکہ اس سے زائد بات نہ ہو پھر، کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے پنڈی، ہمارے وہاں پہ بھی کام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. وقت متعین کیا جائے، پھر بولنے کا بھی وقت دیا جائے، مولانا اتنے وقت میں بولیں گے، میں اتنا وقت بولوں گا، جب ٹائم مکمل ہو جائے تو ایک ساتھی ہو وہ باقاعدہ متنبہ کر دے جی کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، بات ختم ہو جائے گی. اب سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ سالسوں کا ہے، آپ حضرات سالس مقرر کریں کہ فیصلہ کون کرے گا، سالس غیر جانبدار ہونا چاہیے، اتفاق نہیں ہے تو پھر جب اتفاق کرنا ہے تو پھر آ جائے.
ملائی صاحب دخ سوال بانے پوش ہوئی دے وائی یو مین صبر کا دے وائی صرف دا یو خبر وائی چی تما تا دا خبر ثابت کا چی کم تقلید چی کم دے چی دا آغا دا پیغمبر نا ثابت ہوئی مجھے پوش ہوئی اگر دے خبر
صبر کا زاغا تا جواب رکھوں آخوا دے خوانے سے متوقع ماتا کی رہی دے اگر
متعلق کو تا بیان ہو کا منگو تا پوش ہوئی
تا سبور دے چھوکی زلی طور مسلمان سالس خبر بانے بتا خبر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اور
ہمیں بھی نہیں ہے ایسے گپ لگا رہے ہیں
نا سالس کو ضرورت نہیں انشاءاللہ، آپ بھی انشاءاللہ حق پرس ہو اور ہم اور اس آپ کی تلاش میں ہوں، میں بھی ہے اور ٹیپ جو ہے وہ سالس ہے، لوگ انشاءاللہ اس سنتے ہیں تو پھر حق اس پر واضح ہو جاتا ہے، سالس نہیں ہے لیکن اس سے واضح ہوتا ہے انشاءاللہ مسئلہ،
لیکن جو باقی
ہاں جی آپ نے کہا دس منٹ عصر تک ہوگا، عصر تک
بارہ بجے
عصر تک، اس لیے کہ یہ بات ختم ہے والے.
اچھا
بس یا عصر یا فجر، ٹھیک ہے عصر یا فجر پہ ایک بجے تک جا
چلو
ایک بجے تک صحیح 12 بجے صحیح 12 بجے ٹھیک ہے
خبر بتا سکو
ہے حضرت صحیح ہے جی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مولوی صاحب نے یہ بات فرمایا کہ آپ مدعی ہیں اور میں سائل ہوں. میں اس بات کی یہ تفصیل کرتا ہوں کہ وہ سائل نہیں ہے اور میں فقط مدعی نہ ہوں بلکہ دونوں مدعی ہیں, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تقلید فرض ہے اے دعوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ تقلید فرض نہیں ہے اے انکار ہے. اور مسئلہ ہے کہ دلیل مدعی پر ہوتا ہے اور منکر پر صرف اصول شریعت میں حلف ہے فقط قسم ہے, لیکن اس جگہ میں صرف بحث نہیں ہے بلکہ اس جگہ میں مناظرہ ہے. مناظرہ کا معنی ہے النظر فی دلیل الفریقین, دونوں جوانب کی جو دلائل ہے اس کے اندر نظر کرنا ہے, اس کے اندر سوچ کرنا ہے, اس کے اندر فکر کرنا ہے. تو وہ اپنی دعوی پر دلائل لاتا ہے قرآن اور حدیث سے, اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہمارا دلیل ہے اصلی. قرآن دلیل ہے اور حدیث دلیل ہے, پھر اجماعی مسلمین دلیل ہے, یہ تین دلائل ہے. اور قیاس جو ہے وہ دلیل ہے لیکن مجتہد کے لیے ہے, ساری امت کے لیے نہیں ہے, یہ بات مسلم ہے. تقلید ہر یعنی قیاس ہر شخص کے لیے دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ امام بحنی پر رحمتہ اللہ نے قیاس کیا ہے لیکن صاحب نے نہیں مانا, امام شافعی نے نہیں مانا. اگر وہ حجت ہے تو ان علماء نے دلیل سے انکار کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دلائل صرف قرآن اور حدیث اور اجماع صرف اس کے ساتھ ماخذ ہونا ضروری ہے اجماع کے لیے. تو ہمارا دلائل رد تقلید پر انشاءاللہ میں قرآن کریم اور حدیث نبویہ اور اجماع مسلمین سے یعنی اجماع علماء سے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ, اور عقلی دلائل میں بھی ہے. اور مولوی سے بھی اپنے موضوع اور اپنے دعوی قرآن کی آیاتوں سے, پھر احادیث نبویہ کی, اور پھر اجماع مسلمین کی یہ پیش کرے گا انشاءاللہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ساری امت پر یا پاکستان والا پر یا علماء پر یا عوام پر فرض ہے, ضروری ہے. اگر ان سے وہ نکل جائے تو یعنی اشرار ہے یا فتنے والا ہے یا ضروری ہے یا ایسے انشاءاللہ بات کریں گا. تو میں بھی دلائل پیش کرتا ہوں اور وہ بھی دلائل پیش کرتا ہے, ایسے نہیں کہ وہ سائل ہے, سائل نہیں ہے, مناظرہ ہے. مناظرہ کا معنی کیا ہے؟ النظر فی الدلیل, فی دلیل الفریقین. وہ ہماری دلیل میں نظر کرتا ہے, میں اس کے دلائل میں سوچ کرتا ہوں, پھر جواب اگر اس کے ساتھ حق ہے. ہم حق کے طالب ہیں الحمدللہ, ہم باطل کے طالب نہیں ہیں, ہم حق کے طالب ہیں. اگر انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی اور اس کی صحیح معنی کیا ہے تو ہم اس کی طلبگار ہیں, اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف دعوت کرتا ہے. ہمارا سال شب اور روز اس میں لگا ہے الحمدللہ کہ قرآن سنت کی اتباع کرو, قرآن سنت. اگر انہوں نے قرآن یا حدیث کی دلائل تقلید پر لایا ہے تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس سے نکل جاتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑتا ہے. تو اس کی بات صحیح نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سائل ہے اور آپ مدعی ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سائل ہے اور آپ مدعی ہے, اس لیے کہ آپ کہتا ہے کہ تقلید فرض, تقلید فرض ہے, اور میں کہتا ہوں کہ تقلید فرض نہیں ہے. اس کا مثال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اگر میرا ہے تو اے مدعی ہے, میں کہتا ہوں کہ اے اگر آپ کی نہیں ہے تو اے منکر ہے. تو منکر پر دلائل نہیں ہے بلکہ مدعی پر دلیل ہے. تو مولوی صاحب انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اپنی مدعا پر دلیل لاتا ہے. میں اولا انشاءاللہ موضوع کی وضاحت کرتا ہوں. موضوع کی وضاحت, میرا موضوع اور دعویٰ یہ ہے کہ تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرع محمدی میں, یعنی قرآن سنت کی روشنی کی وجہ سے نہ فرض ہے اور نہ ضروری ہے اور نہ سنت اور نہ مستحب ہے, بلکہ جو لوگ تقلید کو ضروری سمجھتا ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف کرتا ہے تقلید کی وجہ سے, تو اے لوگ مومن نہیں ہے, مشرک ہے. فلا وربک لا یؤمنون, اس کی دلیل ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فلا ایسے نہیں ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہم مومن ہے, وربک میں آپ کے رب پر قسم کھاتا ہوں کہ لا یؤمنون اے لوگ مومن نہیں ہے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم سے مطلب جڑی گئی, جب تک آپ کو حاکم نہ بنائے. تو اس آیت سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا ساری مسائل اختلافیہ میں یہ ضروری ہے, اور یہ مسئلہ بھی دینی مسئلہ ہے اور اس میں اندر اختلاف ہے ہمارا اور آپ. تو اس کے اندر اگر آپ آیات اور احادیث پیش کیا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے, اور اگر پیش نہیں کیا تو اس آیات کریمہ کی روشنی میں وہ شخص جو تقلید کو فرض سمجھتا ہے اور قرآن حدیث کے خلاف کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے, وہ مشرک بنتا ہے. اور ایسے احادیث نبوی میں بھی, یعنی میرا دعویٰ پورا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کرتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کی صراحت کے خلاف نہیں کرتا ہے, لیکن اپنے آپ کو حنفی سمجھتا ہے کہ میں حنفی ہوں, تو اے بھی ہم اس کو مبتدع کہتا ہے کہ بدعتی ہے. اس لیے کہ مبتدع بدعت وہ چیز ہے جو قرون ثلاثہ میں نہ ہو, قرآن حدیث اور صحابہ سے منقول نہ ہو اور امت اس پر اجماع نہیں کیا ہو, تو وہ چیز بدعت ہوتا ہے. تو تقلید نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کے دور میں ہے, نہ تابعین کے دور میں, بلکہ قرن رابع چوتھی صدی کے بعد پیدا ہوا ہے, اور وہ زمانہ سمع افشل کذب کا زمانہ ہے. میں اس پر دلائل انشاءاللہ لاتا ہوں. پہلے دعوی کی وضاحت ہے, تو اور پھر دعوی کی اتمام یہ ہے کہ تقلید علماء پر بھی نہیں ہے اور امیوں پر بھی نہیں ہے, عوام پر بھی نہیں ہے. اس دعوی کی تفصیل یہ ہے, قرآن کریم میں ہے قال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علماء سے پوچھو, سارے علماء سے پوچھو, ان کنتم لا تعلمون اگر آپ کی ساتھ علم نہ ہو. ان کنتم لا تعلمون اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ علم نہ ہو تو علماء سے پوچھو. کس علماء سے پوچھتا ہے؟ وہ علماء جو زندہ ہے. فاسألوا اہل الذکر اس لیے کہ سوال زندہ عالم سے ہوتا ہے, متوفا سر یعنی میت سے نہیں ہوگا. ان کنتم لا تعلمون اس آیات کے اندر یہ مسئلہ واضح ہوا کہ ان کنتم لا, اگر علم نہ ہو تو علماء سے پوچھو, اگر علم ہو تو پوچھنا ضروری نہیں ہے. اس آیات سے ثابت ہے کہ علماء پر تقلید نہیں ہے, یہ ثابت ہوا, اور عوام پر بھی تقلید نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اور سنت نے امر کیا ہے سارے لوگوں کی کہ قرآن اور سنت کی پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ حدیث عام ہے, عوام کے لیے بھی ہے اور علماء کے لیے بھی ہے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید نہ علماء کے لیے ہے اور نہ عوام کے لیے ہے, اور قرآن اور سنت ہمیشہ اتباع پر امر کرتا ہے, اتباع پر امر کرتا ہے. اس کی دلائل کی تفصیل یہ ہے, میں یہ کہا کہ تقلید بدعت ہے, میں نے یہ کہا اس لیے کہ قرون ثلاثہ کے بعد قرن رابع میں پیدا ہوا ہے. اس دعوی کی تفصیل یہ ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ, یہ حجت اللہ البالغہ ہے, اس کی پہلا جلد اور صفحہ 152 ہے. اس کے اندر باب حکایت حال الناس قبل المئة الرابعة وبعدها, یہ باب ہے حکایت حال الناس, یعنی حال لوگوں کی حالت قبل المئة الرابعة چوتھی صدی سے پہلے, وبعدها اور اس کے بعد. اعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه قال ابو طالب المكي في قوت القلوب: ان الكتب والمجموعات محدثه، والقول بمقالات الناس والفتاوى بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكايه له من كل شيء واتفقوا على مذهب لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الاول والثاني. اقول وبعض القرنين حدث فيهم شيء من التخريج، غير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد واتفقوا له الحكاية لقوله كما يظهر من التتبع، بل كان فيهم العلماء والعامة، وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو جمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو من معلمين بلدانهم، فيمشون حسب ذلك، وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفت وجدوه من غير تعيين مذهب. وكان من خبر الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث فيخلص إليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى شيء آخر في المسألة من حديث مستفيز أو صحيح أو عمل به بعض الفقهاء إلى آخر ما قال المصنف.
الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصلوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. صدق الله العظيم. مولوی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ بات یہ ہے کہ میں مدعی نہیں ہوں. میں نے مولوی صاحب سے پہلے بھی کہ بھائی مدعی اصل یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سائل ہوں، میں مدالے ہوں، اور مدالے کا کام یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں زیادہ سے زیادہ قسم اٹھائے، بس، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مناظرہ ہے اور مناظرے کے اندر چونکہ فریقین کے دلائل پہ بات کی جاتی ہے اور غور و فکر کیا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پھر مولوی صاحب نے خود دعویٰ کر بھی دیا ساتھ کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید شخصی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدعت ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، یہ باقاعدہ ان کا تحریری ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے. میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ مولوی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو ہم نے کسی بات پہ پہنچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو سب سے بنیادی دلائل ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بنیادی دلائل، ٹھیک ہے. اور میں یہاں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ اہل سنت والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی اور جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں چار دلائل چلتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ میں آتے ہیں، وہاں بھی صراحت نہ ملے تو پھر اجماع کی طرف آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے جو ان تینوں سے مستنبط ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان حضرات کے صرف دو دلائل ہیں: قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے، چونکہ حدیث ہیں، اور حدیث میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں فرمانے خدا، فرمانے رسول. صرف ان کے دو دلائل ہیں، جیسے انہوں نے ابھی اپنے دعوے میں بھی ذکر کیا کہ ہم قرآن اور حدیث سے اس کا شرک ہونا بھی اور اس کا بدعت ہونا بھی قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جس وقت یہ قرآن اور حدیث سے اس کا شرک ہونا اور بدعت ہونا تقلید شخصی کا ثابت کر دیں گے، تو میں نے کہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب آپ اس کو صراحت سے ثابت کر دیں گے تو میں مقلدیت کو چھوڑ کے غیر مقلدیت اختیار کر لوں گا، تو بات ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، بات ختم ہوگی نا، ٹھیک ہے. پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ جی تقلید چونکہ شرک ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے آیت کریمہ پیش کری کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ کسی مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائے، ٹھیک ہے. یہ آیت پیش کی، اور اس آیت کو پیش کر کے مولوی صاحب نے تقلید کا شرک ہونا ثابت کیا. میرا مولوی صاحب سے سوال ہے کہ مولوی صاحب، یا تو یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، یا تو اس کی صراحت اسی آیت کے تحت دکھاؤ قرآن مجید میں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں ہے، تو حدیث رسول اللہ میں دکھا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ جو آدمی کرے گا یا کسی بھی امام کی تقلید کرے گا اس آیت کے تحت، یہ آیت نازل ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ آدمی مشرک ہوگا، ٹھیک ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ صراحت نہیں دکھا سکتے، یقینا نہیں دکھا سکتے، تو کسی ایسے مفسر کی تفسیر بتا دیں، ٹھیک ہے، 14 صدیوں کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، ہر فن میں اہل فن کی بات معتبر ہوتی ہے، تو کسی ایک مفسر کی تفسیر بتا دیں، اس کا قول بتا دیں کہ اس مفسر نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہو کہ یہ آیت تقلید شخصی کو مشرک اور شرک کہنے کے لیے نازل ہوئی ہے، تو میں ان کی بات کو تسلیم کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ آیت تقلید شخصی کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ تقلید شخصی شرک ہے. کسی ایک تفسیر کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دیں. ٹھیک. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ تقلید چونکہ قرون ثلاثہ کے بعد قرون رابعہ کے اندر شروع ہوئی ہے لہذا یہ بدعت ہے. کیونکہ بدعت ہوتی وہ ہے کہ جو قرآن سے جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور قرون ثلاثہ سے ثابت نہ ہو. میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ تعریف قرآن کی کس آیت سے انہوں نے نکالی ہے؟ قرآن کی وہ آیت پڑھیں, دلائل میں بات ہوگی نا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل دیں. نمبر دو, اگر قرآن میں اس کی دلیل نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کوئی دلیل اس کی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو بات مجھ سے صحابہ سے قرون ثلاثہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. ٹھیک, بات سمجھائی. مولوی صاحب کا حق یہ بنتا تھا کہ اپنے دعوے کی روشنی میں یہ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ تقلید بدعت ہے, تقلید بدعت ہے, یہ چونکہ ان کا دعویٰ ہے اور قرآن اور حدیث ان کی دلیل ہے, تو مولوی صاحب کا فرض یہ بنتا تھا کہ اس کے اوپر قرآن کی کوئی واضح نص پیش کرتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث مبارکہ پیش کرتے. نہ قرآن پیش کر سکے, نہ حدیث مبارکہ پیش کر سکے. حجت البالغہ اٹھا کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ مقلد ہیں حنفی ہیں ان کی پیش کر دی. دیکھیں نا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حجت البالغہ کی کیا حیثیت ہے آپ کے ہاں؟ اس کو آپ قرآن مانتے ہیں یا حدیث مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں آپ اس کو؟ کہ دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ بھائی تقلید بدعت ہے اور میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا اور حجت البالغہ اٹھا کے اس کی عبادت پڑھ رہے ہیں, جبکہ حجت البالغہ کی پوری عبادت میں عبارت میں بھی یہ بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے. ابھی دکھا دیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے کوئی پوچھے کہ بھائی تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تیری دلیل, تیری نبوت پہ کیا دلیل ہے؟ تیرا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. وہ کہتا ہے کون کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو وہ پھر 2800 پارہ نکال کے کہتے دیکھو یا دی من بعد اسم ہو احمد, یہ دیکھو احمد آیا تو غلام احمد میں ہوں, احمد آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو اس سے مرزے کی نبوت ثابت ہو جائے گی؟ مرزے کی نبوت کا تو ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تقلید بدعت ہے, تقلید بعض اوقات میں شرک ہے, اور دلیل میری قرآن حدیث ہے. حجت البالغہ انہوں نے بدعت کے ثبوت کے لیے پیش کی جبکہ بدعت کا لفظ اس میں بھی یہ نہیں دکھا سکے, نہ یہ دکھا سکتے ہیں تقلید شخصی کے متعلق. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ حجت البالغہ کی کیا حیثیت ہے آپ کے ہاں؟ اس کو آپ قرآن سمجھتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھتے ہیں؟ جبکہ ہم حجت البالغہ کو نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں. سمجھائی کے لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, سب سے پہلے مولوی صاحب کو چاہیے تھا کہ مولوی صاحب سب سے پہلے تقلید کی وضاحت کرتے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا کہ تقلید ہے کیا چیز. تقلید کہتے کس کو ہیں؟ جس چیز کو مولوی صاحب بدعت اور شرک کہہ رہے ہیں یہ بلا کیا ہے؟ ایک چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے گا نا مولوی صاحب شرک کا لفظ تو ہمیں یاد ہو گیا, یہ واقعی شرک, شرک واقعی بہت برا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, انتہائی غیر مناسب چیز ہے, اور انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, مشرک جہنمی ہے. لیکن مولوی صاحب ذرا یہ وضاحت تو کیجئے کہ شرک کہتے کس کو ہیں, یہ وضاحت ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کا یہ فرض بنتا تھا کہ پہلے تقلید کی تعریف کرتے, تقلید کا بتاتے کہ تقلید کہتے کس کو ہیں, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عامی آدمی کے لیے ضروری ہے, عامی آدمی کے لیے تقلید کو کرنا یہ تقلید ہے. جیسے دیکھیں نا آپ شرک کی جب تفسیر کریں گے تو آپ یہ کہیں گے
کیا ہے بالکرات والمرات ہم نے واضح کیا ہے, ماخذ بھی ہو, ماخذ کے معنی یعنی اس کے لیے دلیل بھی ہو, اجماع نے ایک ماخذ قرآن و حدیث سے لیا ہو تو اجماع بھی دلیل ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اے امت وسط ہے, اس کی قول تو حجت ہے. اور دوسری دلیل جو سورۃ النساء میں آیا ہے وہ بھی دلیل ہے اس مسئلے پر کہ اجماع دلیل ہے, اور قیاس اور اجتہاد اور دلیل ہے مجتہد کے لیے, اس عالم کے لیے جس کی اس کے اندر احتیاج آیا ہو. جس کے لیے احتیاج نہیں ہے تو اس کے لیے حجت نہیں ہے, اور جس کی احتیاج آیا ہے تو اس کے لیے حجت ہے. جیسے ایک شخص ہے اس سے قبلہ یعنی سنگا دورہ کا شعرا گم ہو گیا تو اس کے لیے چاہے کہ وہ تحری کرے, سوچ کرے, اور جو قبلہ جانتا ہے تو اس کے لیے سوچ اور فکر نہیں ہے. تو ہمارا دو دلائل ہے وہ اصلی دلائل ہے, اور اجماع اور قیاس جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ فلاح و رب کا ایسے صراحتن معلوم نہیں ہے کہ تقلید شرک ہے, تو اس سے کیسے صراحت ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ایک کلام کس پر نازل کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور کس کے لیے نازل کیا؟ ہم کے لیے نازل کیا ہے. ہم عقلاء ہیں, ہم عقل والا ہے, ہم کے لیے قرآن آیا ہے. اللہ رب العالمین نے اے فرمایا اس قرآن کریم کے اندر, اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک, فلا لا کا معنی ہے ایسے نہیں کما یزعمون انہم آمنو, یعنی انہوں نے اے گمان کیا ہے کہ ہم مومنان ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بات ان کی غلط ہے. فلا وربک ایسے نہیں ہے, او مومنان نہیں ہے. وربک جو آیت اس سے پہلے آیا ہے, علم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اللہ نے فرمایا ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جو ایک گمان کرتا ہے کہ ہم مومنان ہیں قرآن پر اور وما انزل من قبلک اور پہلی کتابوں پر. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, اس کی ارادہ یہ ہے کہ وہ پیسلی اور مسائل میں رجوع کرتا ہے طاغوت کی طرف. طاغوت کے معنی اس جگہ میں یہ ہے ما سوا الکتاب والسنہ, جو چیز قرآن اور حدیث سے ما سوا ہے اس کی طرف محاکمہ کرنا, اس کی طرف فیصلہ لینا. تو اللہ نے فرمایا اے گمان کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور مومنان ہیں. وقد امروا ان یکفروا به, اور اللہ رب العزت نے امر کیا ہے کہ آپ کفر کرو طاغوت پر, ما سوا الکتاب والسنہ کو نہ مانو. پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا ایسے نہیں کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں قرآن پر, قرآن اور حدیث مانتا ہے اور قرآن حدیث کو دلیل مانتا ہے. وربک اللہ نے قسم کہا, قسم اس جگہ میں آتا ہے جس جگہ میں تاکید ہوتا ہے. لا یؤمنون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان, فون نمبر 0301-5615881, 0345-5093-749. شکریہ.
اللہ نے قسم کہا, قسم اس جگہ میں آتا ہے جس جگہ میں تاکید ہوتا ہے. لا یؤمنون او لوگ مومنان نہیں ہیں, اے لوگ مومنان نہیں ہیں, حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنائے, فی ما شجرہ ساری مسائل اختلافیہ میں, بینہم. اس عربی کا کیا معنی ہے اس لغت کے اندر؟ اس کے معنی آپ بتاؤ کہ اس کے معنی نہیں ہے جو ہم کرتا ہے, جو میں اس کی بتاتا ہوں تفسیر انشاءاللہ. فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پھر اپنے نفسوں اور اپنے دلوں میں تنگی نہیں محسوس کرتا ہے. مما قضیت و یسلم و تسلیم, اور ہمیشہ یہ قرآن حدیث کی تسلیم ہو جائے گا. تو اس آیت کے معنی کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون, لا یؤمنون کا کیا معنی ہے؟ او مومن نہیں ہے, جو مومن نہیں ہے وہ کافر ہے یا مشرک ہے؟ اگر آپ بتائیں کہ جو شخص مومن نہیں ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے, وہ دوسرے درجے میں مومن بھی ہوتا ہے, تو اس کو بتاؤ, اس پر دلائل لاؤ. اللہ رب العزت نے اس جگہ میں اے فرمایا لا یؤمنون, وہ لوگ مومن نہیں ہے جو قرآن و حدیث کو ٹکراتا ہے, اس کو اس کے فیصلہ کن نہیں مانتا ہے, تو مومن نہیں ہے. اس کی اور صراحت کیا ہے کہ ہم اس کو آپ کو پیش کریں گے. اس آیت سے ستاسو پنیز باندې دین ازید سری حیات شتا پا قرآن کریم کیسے اللہ رب العزت فرمائی لا یؤمنون, دا مومن نده, دا مومن چه مومن نشنو کافر. لک تفصیل, تھوڑی سا تفصیل, تھوڑی سا تفصیل. خریش استاد دا کر بد دے کنے گوری چه خبر من وکر رہی پر شاچی تاسو خلال تاسو طول بپڑی زمان مرگیر بپڑی کی چا خبر ہو یہ با خبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ہاں جی, اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ مومن نہیں ہے تو وہ کافر ہے یا مشرک ہے؟ کافر اور مشرک ایمان کے مرادف ہے. اس کا معنی ہے کہ اے لوگ مومن ہیں اور اے مومن نہیں ہے, عدم ایمان خلاف ایمان ہے. تو جو لوگ مشرک ہے تو مومن نہیں ہے, اور جو لوگ کافر ہے تو مومن نہیں ہے. اس آیت سے صراحتن یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنائے گا تو کافر ہے. اور اس جگہ مفسرین نے بھی لکھا ہے, شیخ علیہ السلام نے قیم کی تفسیر بدایت تفسیر میں دیکھو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس آیت کے اندر صراحتن یہ مسئلہ موجود ہے. جو لوگ ہم نے کتاب نہیں ہلایا کہ لیکن اس جگہ مذکور ہے صبر صبر کرو آپ سمجھنے کے بعد کرنا کرو پھر کرو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اس کے اندر صراحت ہے. اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اور بات ہے کہ صراحت نہیں ہے. جو لوگ اپنے آنکھوں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے میں کیا علاج کروں گا. فلا ربک لا یؤمنون, اللہ نے فرمایا ہے تو یہ آیت ہم نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ تقلید کی تعریف کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ تقلید کی تعریف آپ پر ہے, ہم تقلید مانتے نہیں ہیں نا. تقلید جو ہے جو مصطلح ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہوا ہے تو اے قرن رابع چوتھی صدی میں پیدا ہوا ہے, تو اس کی تعریف قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث اے کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی تابعداری کرو اور کو چھوڑو. قرآن اور حدیث اے کہتا ہے تو قرآن اور حدیث کی تقلید کی تعریف, تقلید کی تعریف آپ پر لازم ہے کہ آپ لائیں کہ تقلید اس کو کہتا ہے اور اے لازم ہے, اس پر دلیل اے ہے اور حدیث اے ہے اور قرآن کی آیت اے ہے, اجماع علماء کے اے ہے. آپ پر لازم ہے, ہم پر لازم نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تقلید مانتے نہیں. جو مانتے نہیں تو اس کے لیے تعریف کی تعریف کرنا کیسے ضروری ہوگا. آپ پر ضروری ہے کہ تقلید کی تعریف کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون آیات سے ثابت کرو کہ زندہ علماء سے پوچھو. میں کہتا ہوں کہ آپ جاؤ اور مردوں سے پوچھو کہ آپ کتنے لیے جواب دے دے. اے مسئلہ واضح ہے, فاسألو اے مومنان آپ اہل ذکر سے پوچھو. اور انسان جب پوچھتا ہے جب عالم زندہ ہے. اگر آپ زندہ ہیں آپ میت ہے تو میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کروں, کیسے آپ کے ساتھ یعنی میں آپ سے سوال کروں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے. زندہ سے سوال ہوتا ہے, مردہ سے سوال نہیں ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے یہ لوگ جائیں اور امام ابو حنیفہ سے سوال کریں, اور یہ لوگ آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ مردہ ہے اور وہ بغداد میں ہے اور کوفہ میں دفن ہے. تو سوال آپ سے ہوتا ہے اور آپ پر اے لازم ہے کہ اس کی جواب دے دو قرآن و سنت سے. اس لیے کہ آپ مفتی ہے, مفتی پر اے لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت سے جواب دے دے. تو اے لوگ ساری کے ساری قرآن حدیث کی تابع ہو جائے گی. آپ بھی قرآن حدیث کی تابع اور اے لوگ بھی قرآن حدیث. مثلا ہم کے لیے ایک شخص آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے, تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ایسا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, تو وہ قرآن و حدیث کی تابع ہو جاتا ہے. تو سارے لوگ عوام اور علماء ساری کے سارے اللہ اور رسول کی باتوں پر یعنی اتباع کیا ہے اور اس پر روانہ ہوا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. تو آپ کی وقت متعین ہے انشاءاللہ معلوم ہے. اور ہمارا دلائل پہلے دلیل جو میں نے یہ کہا کہ تقلید قرن رابع میں پیدا ہوا ہے اور وہ بدعت ہے, اس کی میں علماء کرام سے پہلے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ بات میرا نہیں ہے, اے بڑی بڑی علماء نے کہا ہے, یہ میرا بات نہیں ہے. پھر تقلید کی مذمت میں اور تقلید کے رد میں میں آیاتی اور حدیثی جمع کیا ہے الحمدللہ, میں انشاءاللہ اس کو تفصیلا بتاتا ہوں. لیکن اس عبارت کا معنی میں کہتا ہوں
الحمد للہ وکفا وسلام اللہ نبی بعد اما بعد. ہاں جی اصل میں اور مولوی صاحب آپس میں پیار محبت میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں الجھائیں نا. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی نہ الجھائے. ٹھیک ہے, کیونکہ درمیان میں کوئی آدمی بولے گا تو بس بد مزہ ہو جائے گی, کسی بات کی وضاحت نہیں ہوگی. اور حاجی علیم صاحب تو یہیں بیٹھے رہے پوری گفتگو میں, تو زیادہ بہتر بات ہے, ان کو اٹھ کے جانا ٹھیک نہیں ہے. مولوی صاحب سے میں نے اپنی پہلی گفتگو میں چند باتیں پوچھی تھی, چند باتیں میں نے عرض کی تھی کہ حضرت آپ نے اپنی تقریر میں فلاں فلاں باتیں کی ہیں, یہ کس دلیل کے ساتھ کی ہیں. چونکہ بات یہاں بات دلیل ہونی ہے نا جی, بات مدلل ہونی ہے نا, کیونکہ انہوں نے ابھی مناظرے کی تاریخ ہی یہ پیش کی ہے کہ فریقین کے دلائل میں نظر کرنا یعنی غور و فکر کرنا. تو دلائل پیش ہوں گے تو غور و فکر کریں گے نا آپ نے, دلائل پیش نہیں ہوں گے تو غور و فکر کیسے ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے مولوی صاحب نے جو دعوے کیے تھے اپنی پہلی تقریر میں اس کی کچھ دلیل پوچھی تھی، کیونکہ ہر دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کچھ دلائل پوچھے تھے، میں نے کہا حضرت آپ نے فلاں فلاں بات کی ہے، تقلید کا شرک ہونا آپ نے کہا، تقلید کا بدعت ہونا آپ نے کہا، اس پہ آپ نے نہ قرآن کی کوئی صریح نص پڑھی، نہ آپ نے کوئی حدیث مبارکہ صریح طور پہ پیش کی، قرآن مجید میں سے نہ کوئی صریح نص پیش کر سکے ہیں، نہ حدیث مبارکہ میں سے کوئی صریح حدیث اس کے اوپر پیش کر سکے ہیں. حجت البالغہ کی ایک انہوں نے عبارت پیش کی، لیکن اس میں بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تقلید شخصی کو بدعت نہیں کہا. حجت البالغہ موجود ہے، نکال کے بتا دیں تو ٹھیک ہے، میں مان لوں گا. تقلید شخصی کو بدعت نہیں کہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پس منظر بتا رہے ہیں کہ تقلید شخصی کب شروع ہوئی ہے، یہ پس منظر بتا رہے ہیں، باقی انہوں نے یہ حکم نہیں لگایا کہ تقلید شخصی بدعت ہے، اگر ہے تو مجھے نکال کے بتا دیں، ٹھیک. پھر موری صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ دیکھو جی اس آیت کا پس منظر یہ ہے، وہ جو آپ نے انہوں نے پڑھی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر بینہم. اس سے پہلے انہوں نے آیت بالکل ابتدا میں آیت نمبر 60 پڑھی کہ الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس سے پہلے یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس چیز پہ جو آپ پہ اتری اور آپ سے پہلے جو چیز اتری ہے، یعنی تورات زبور انجیل جتنی بھی سب کا سماوی کتب اتری ہیں، جو لوگ ان پہ ایمان لائے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ محاکمہ کریں، الی تاغوت، محاکمہ کروائیں کسی تاغوت سے، اور انہوں نے تاغوت کی تعریف یہ کی ہے مولوی صاحب نے کہ تاغوت کا معنی ہے ما سوی الکتاب والسنۃ، ٹھیک ہے؟ یہ تفسیر مولوی صاحب کی اپنی ہے، نبی صاحب کی حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کا فرض بنتا ہے کہ دیکھیں مولوی صاحب بار بار اپنی دلائل سے فرار اختیار کرتے ہیں، میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنی دلیل کی روشنی میں ہر بات ثابت کریں، مجھے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے. ما سوا کتاب اللہ و سنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے تاغوت کی یہ تشریح فرمائی ہو؟ مہربانی کر کے وہ حدیث میرے سامنے پیش کریں، ٹھیک ہے؟ کس مفسر نے یہ بات پیش فرمائی ہے کہ تاغوت سے مراد ما سوا کتاب اللہ و سنہ ہے؟ مہربانی کر کے وہ حوالہ میرے سامنے پیش کریں، کیونکہ بات بعد دلیل ہونی ہے، بے دلیل بات نہیں مانی جائے گی، بے دلیل بات نہیں مانی جائے گی، جو مدلل بات ہوگی وہ مانیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری بات، میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت تقلید شخصی کرنے والوں کے رد میں اتری ہے؟ آیا اس وقت بھی لوگ تقلید شخصی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی اس معنی میں تقلید شخصی کی جس معنی میں ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے امام حنیفہ کے مقلد ہیں، کیا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے اس وقت بھی لوگ امام حنیفہ کے مقلد تھے، یا امام شافی کے مقلد تھے، یا امام مالک کے مقلد تھے، یا امام حنبل کے مقلد تھے، یا کوئی اور ان کا امام تھا جس کے وہ مقلد تھے، اور وہ ایمان کا مدعی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے مدعی تھے اور وہ کفر کا مدعی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھا؟ کفر کا مدعی تھا. آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر جو آیت اتری ہے، کیا یہ تقلید شخصی کے کفر بتانے کے لیے اتری ہے، تقلید شخصی کے شرک بتانے کے لیے اتری ہے؟ یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ کا رسول آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے، اب ایمان لے آنے کے بعد ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی شیطان کی پیروی کرے. آگے قرآن مجید اس کی تشریح بھی کر رہا ہے، الی تاغوت کی قرآن خود تشریح کر رہا ہے، وہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے، ان القرآن یفسر بعض و بعض، قرآن خود اپنے بعض کی تفسیر کر دیتا ہے. تاغوت کی خود تشریح کر دی کہ یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، ٹھیک ہے؟ اب میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اس وقت لوگ جو یعنی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، کیا اس وقت لوگ جن کے رد میں یہ آیت اتری ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہوئے، یہ بھی ان کا ایمان ہو کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی ایمان ہو کہ ہم حدیث رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ تقلید شخصی کرتے تھے تو اس وجہ سے یہ آیت اتری ہے؟ یہ تشریح مجھے یا یہ حوالہ یا یہ دلیل کسی حدیث مبارکہ میں یا کسی مفسر کے قول میں مجھے بتا دیں. یہ ان کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آیت تقلید شخصی کے رد میں اتری ہے، اور تاغوت کا مطلب واقعی ما سوا کتاب اللہ و سنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور تقلید شخصی جو لوگ کرتے ہیں واقعی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بھئی صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے سے اگر ایک آدمی کہے کہ میرا دعویٰ ثابت ہو گیا ہے، یہ بات نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس آیت سے اپنے اس دعوے کو ثابت نہ کر دے. جب تک اس کو ثابت نہ کر دے، صرف میرے دوستو قرآن کی آیت پڑھ لینے سے ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، بس ثابت ہو گیا کہ دلیل شخصی شرک ہے، یہ بات نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں آپ ہمیں اس کی صراحت بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لڑائی کی بات ہی نہیں ہم یہی چھوڑ دیں گے. اس کی صراحت ہمیں بتائیں. صرف آپ یہ کہیں کہ ہم کہتے ہیں. آپ اگر امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں بھائی؟ وہ آدمی جو خیر القرون کا آدمی ہے آپ اس کی تقلید کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں تو جو آپ کی تقلید کرے گا وہ پکا موحد ہو جائے گا. وہ پکا موحد ہو جائے گا. پکا تو ہے جو ان کی تقلید کرے گا اور جو امام حنیفہ کی تقلید کرتا ہے وہ پکا مشرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ اس لیے مجھے اس کی صراحت دکھائیں. ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر دکھائیں کیونکہ قرآن اپنے باس کی خود تفسیر کرتا ہے. یا حدیث رسول اللہ میں دکھائیں کیونکہ دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر کرنے والی حدیث ہے. تیسرے نمبر پہ اجماع امت سے بتا دیں کہ اس آیت کی تفسیر اجماع امت مومنین نے ہی کی ہو کہ تقلید شرقی شخصی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک ہے. یہ ثابت کریں یہ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے اب اگر بات دیکھیں دلیل کے مطابق اور با مقصد چلتی رہے گی تو بات کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرا ان سے یہی سوال ہے کہ یہ جو آپ نے آیتیں پیش فرمائی ہیں ان آیتوں میں آپ قرآن سے کیونکہ قرآن بعض کی تفسیر ہے خود حدیث مبارکہ سے کیونکہ حدیث بھی تشریح کرتی ہے قرآن کی یا اجماع امت سے جس کو یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے یا اجماع امت سے آپ یہ پیش کر دیں کہ واقعی ہی یہ آیتیں تقلید شخصی کے شرک بتانے کے لیے اتری ہیں تو ہم مان لیں گے ہمیں کوئی انکار دیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد مولوی صاحب نے آگے آیت پڑھی پھر درمیان میں سے تین چار آیتیں کھا گئے. بجا کی اتارو صلی اللہ علیہ رسول رحت المنافق نے سدون کے سدودا چلتے 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 آگے جا کے فلا و رب کا لایو میں فیما شجرا بہنا ہوں فیما شجرا بہنا ہوں کی تفسیر کرتے ہوئے مولوی صاحب نے یہ کہا اے مسائل اختلافیہ یعنی ما بہنا ہوں کی تفسیر یہ ہے کہ مسائل اختلافیہ میں. میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے جی
فیما شجرا
جی فیما شجرا بہنا ہوں یعنی بہنا ہوں کے بعد انہوں نے بہنا ہوں سے کی تشریح کی ہے. فیما شجرا بہنا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ چلے مسائل اختلافیہ سے کہ فیما شجرا بہنا ہوں کی یہ تفسیر ہے کہ مسائل اختلافیہ. میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو آپ نے تفسیر پیش کی ہے آپ اپنے دعوے کی روشنی میں اس کو یا تو قرآن مجید کی تفسیر سے دکھائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دکھائیں یا اجماع امت سے بتا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مسائل اختلافیہ ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ مسائل اختلافیہ جن کے درمیان آئمہ اکرام کا اختلاف ہے. چونکہ جو موضوع اس وقت کیا نام ہے زیر نزاع ہے وہ یہی ہے نا کہ مسائل اختلافیہ میں ہم تقلید کرتے ہیں یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں. اور یہ آیت انہوں نے پیش کر دی کہ مسائل اختلافیہ میں کیونکہ وہ تقلید کرتے تھے اس لیے یہ آیت اترائی. تو میرا مولوی صاحب سے یہی سوال ہے کہ مسائل اختلافیہ میں ان لوگوں کا بھی وہی اختلاف تھا جو آئمہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے. ان لوگوں کا آیا یہی اختلاف تھا کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت اتری ہے؟ اگر یہی اختلاف تھا تو مہربانی کر کے قرآن مجید کی کسی آیت سے ہمیں واضح طور پہ بتا دیں. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں بار بار صراحت صراحت صراحت. تو میں کہتا ہوں صراحت کس چیز کا نام ہے؟ آپ اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے ہمیں بتائیں تو صحیح صراحت کہاں پہ ہے؟ یہاں کہاں پہ ہے صراحت؟ صراحت بالکل واضح بات کو کہا جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں صراحت ثابت ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صراحت مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کہاں ہے صراحت؟ صراحت بتا دیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے پھر مولوی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ فسألوا اہل الذکر کہ اہل ذکر سے تم سوال کرو. اچھا
میں انشاءاللہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے موضوع پر کوئی دلیل نہیں لایا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ کوئی کتاب سے نہ کوئی امام سے لیکن آپ نے فقط آیاتوں کی غلط تعویلات شروع کیا ہے اور اس آیاتوں کی ایسے اور ایسے رگڑ کرنا ہے تو اے بات صحیح نہیں ہے بھائی. آپ کے لیے چاہے کہ آپ نے دعویٰ تقلید کی فرضیت پر دلائل لاؤ کہ تقلید فرض ہے امام ابن حنیفہ کی تقلید ہم ساری پر واجب یا فرض ہے اس کی دلائل لاؤ کہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے تو ادھر اور ادھر یعنی پھرنا اور پھر یعنی فرار کرنا تو ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کے لیے چاہے کہ دلائل لاؤ میں پہلے آپ کی دلائل کی جواب کرتا ہوں دائمن انشاءاللہ اور پھر اپنی دلائل لاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں پس منظر کا بیان ہے. میں کہتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ ایک عالم ہے انہوں نے ایک تاریخ ذکر کیا ہے کہ تقلید چوتھی صدی میں پیدا ہوا ہے تو ایک بدعت ہے. جو چیز چوتھی صدی میں پیدا ہو گیا اور وہ لوگ دین سمجھتا ہے بلکہ فرض سمجھتا ہے تو ایک بدعت ہوگا. بدعت کا تعریف آپ کرو بدعت کا کیا معنی ہے؟
تو اس لیے میں نے یہ عبارت پیش کیا ہے اور میں پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے رد کیا ہے, بہت جگہ ہے حجت البالغہ میں جو انہوں نے تقلید پر رد کیا ہے. ومن العجب العجیب ان الفقهاء المقلدین يقف احدهم على زعب ماخذ امامه بحيث لا يجد لزعبه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه. تو امام حجت اللہ البالغی والا جو ہے تو رد کرتا ہے, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کرتا ہے. تو آپ کا یہ بات کہ حجت اللہ البالغی صرف پس منظر ہے, یہ بات غلط ہے, بلکہ اس میں رد ہے. آپ دیکھو انشاءاللہ آپ عربی پر جانتے ہیں, عبور حاصل ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے طاغوت کی غلط تعریف کی ہے, بلکہ طاغوت کے معنی ہے شیطان. میں کہتا ہوں کہ طاغوت کی جو تفسیر میں نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا بلکہ علماء نے بتایا تفاسیر میں. تفسیر ابن کثیر دیکھو, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ الطاغوت المراد بھی ہونا ما سوى الکتاب والسنہ. الطاغوت اس جگہ میں اس کا معنی ہے کہ قرآن و حدیث سے ما سوا جو چیز ہے اور لوگ اس کی طرف تحاکم کرتا ہے, فیصلے لاتا ہے, فیصلے پہنچتا ہے, تو وہ طاغوت ہے. اور اس کی طرف فیصلہ لانا تو اے غلط ہے. شیطان اس کی سربراہ ہے, اور اے حکام جو ہے اور مقلدین جو ہے, مبتدعین جو ہے, مشرکین جو ہے, یہ ساری کے ساری طاغوت ہے. اس کی طرف یعنی فیصلہ لانا اور مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنا اور قرآن اور سنت کو چھوڑنا تو یہ طاغوت ہے. طاغوت کا اور کیا معنی ہے؟ آیت نازل ہے اس کے بارے میں کہ لوگوں نے کعب بن اشرف کی طرف رجوع کیا, وہ اے ملا تھا, یہودی ملا تھا. تو آیت اس کے لیے نازل ہے. الم تر الذین یؤمنون وما آمنوا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ہاں, تو آیت کریمہ طاغوت کے لفظ اس میں ہے اور عام ہے. شیطان کے بھی شامل ہے, بت کے بھی شامل ہے, اور طاغوت ملا کے بھی شامل ہے جو قرآن حدیث کے خلاف پتوی دیتا ہے, تو یہ طاغوت ہے. طاغوت کا معنی گمراہ کن, وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس کا معنی لغت عربی میں ہے طاغوت, اور وہ چیز اور وہ شے جس کی سبب کی اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتا ہے, اس کا معنی طاغوت کا ہے. پھر آپ نے کہا کہ آیت تقلید شخصی اس زمانے میں نہیں تھا, تو کس لیے یہ آیت نازل ہوا؟ تقلید شخصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے, تو آیت کریمہ کیسے نازل ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی, اس لیے کہ قرآن عالمی کتاب ہے, اللہ رب العزت قیامت تک عالم ہے, بلکہ قیامت کے اندر بھی عالم ہے. اللہ کے علم کی یعنی ایک چیز خارج نہیں ہے, ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اللہ کے علم کے اندر ہے. اللہ کو یہ پتہ تھا کہ لوگ آنے والا زمانے میں میرا نبی کو چھوڑتا ہے اور دوسری کی طرف پیچھے دوڑتا ہے, تو اس لیے ایسا آیت نازل کیا ہے. اور اس میں عمومات اور اس میں بیان کیا ہے, قواعد کلیہ انہیں رکھا ہے کہ لوگ کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے اور دوسروں کی طرف یعنی پھرتا ہے, تو اس لیے اللہ رب العزت نے آیت فرمایا ہے اور آیت عام ہے. اگر تقلید شخصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا, لیکن آنے والے زمانے میں تو ہے, اللہ رب العالمین عالم ہے اس پر, اس لیے کہ ساری جو چیزیں ہیں جو قیامت کی نزدی آتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کے بیان کیا ہے, اور اس وقت وہ موجود نہ تھا. اور حدیث میں بھی ہے ساری جو یعنی بہت سے ساری اشیاء ہے جو حدیث میں وہاں یعنی اس وقت پر موجود نہ تھا, لیکن قیامت کے نزدیک میں موجود ہوتا ہے, تو اس لیے قرآن اور سنت نے وہ بتایا ہے. تو آیت کریمہ عام ہے. پھر آپ نے کہا کہ اے آیت اختلاف ائمہ کے بارے میں نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. اس آیت کے اندر عموم ہے, فی ما شجرا, لفظ ما لغت عربی میں عام ہے. فی ما ہر چیز جو امور دنیوی میں ہو امور دینی میں ہو, اس کے اندر اختلاف پیدا ہو اور جو اللہ اور رسول کی طرف رجوع نہیں کرے تو مومن نہیں ہے. میں آپ کی مثلا کے ساتھ کہ اختلاف ہے کہ تقلید ہے یا نہیں ہے, تو یہ مسئلہ دینی ہے. اس کے اندر ہم اور آپ کے لیے چاہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرے. اگر آپ رجوع نہیں کرے یا میں رجوع نہیں کرے تو اس آیت کے اندر ہم اور آپ داخل ہے, اس لیے کہ قرآن ہم اور آپ کے لیے آئے ہیں, صحابہ کے لیے فقط نہیں آئے ہیں, تو قیامت کے تک آیا ہے. تو یہ بات تو مبتدی کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آیت یہود کے لیے ہے اور آیت نصارہ کے لیے ہے, ہم کے لیے نہیں ہے. یہ سنوں بھی آیت سمان خلیل والا آیت ہے جو یہود کے بارے میں نازل ہے, اس کے بارے میں نازل ہے اور ہم کے لیے بھی ہے. کما قال معاویہ رضی اللہ عنہ وکما قال ابو ذر رضی اللہ عنہ, ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نزلت فیہم فینا وفیہم, یہ آیت اس کے لیے بھی ہے اور ہم کے لیے بھی ہے. تو ہمارا دلائل جو میں پیش کرتا ہوں تقلید کی رد میں, پہلے دلائل قرآن کریم سے, پھر احادیث نبوی سے پھر اجماع المسلمین سے پھر عقلی دلائل میں پیش کرتا ہو. پہلا دلیل جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے سورۃ اعراف, قرآن کریم دے دو سورۃ اعراف, سورۃ اعراف دا دغرا ورا مات ہے صدر آیت. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ اعراف تین نمبر آیت ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اس آیت کی لفظی معنی قرآن کریم لغت عربی میں نازل ہے, لغت عربی کے اندر جو معنی ہے تو اے معنی مراد ہے, اے کوئی مجاز نہیں ہے, اے کوئی غلط تعویل نہیں ہے. آیت کا معنی ہے اللہ نے فرمایا اتبعوا, اے لوگو تابع ہو جاؤ, ما انزل الیکم جو چیز اللہ کی طرف آپ کے لیے نازل ہوا ہے. ما انزل سے عام علماء قرآن و سنت لیتا ہے, اس لیے کہ لفظ ما عام ہے, ما انزل قرآن بھی منزل ہے اور حدیث نبوی بھی منزل ہے. ما انزل الیکم من ربکم اللہ کی جانب جو چیز آیا ہے اس کی تابعداری کرو, ولا تتبعوا من دونه اولیاء اور اتباع نہ کرو اللہ کے ماں سوا دوسری دوستوں کی, جو آپ نے دوست بنائے ہیں اور اس کی محبت کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے, اس کی تقلید کرتا ہے اور اللہ اور رسول کو چھوڑتا ہے, ایسے نہ کرو. اللہ رب العزت نے اس جگہ میں فرمایا آیت لفظی معنی سے پختو کی لگوئے ہم اتبعو تابیداری ہو گئی, ما انظر الیکم دہا غشی چرا لے گلے شہر تاسو تا چاہ قرآن سنت دے من ربکم ستاسو در رب در طرف ولا تتبعو من دونی اولیاء تابیداری مکوئی سوا دا اللہ دا نور دوستان. ہر دوست چاہ ونیو کل من اتخذ ولیا چاہ چیزان لدوس ونیو او دا اللہ دا رسول حکم بپریدی او دا غطا بیداری کی فدیات کی داخل لے قلیل ما تذکرون. بہت توڑی لوگ ہیں جو او نصیحت لیتا ہے, تو اس آیت کے اندر اے واضح ہے کہ قرآن سنت کی پیروی کا اللہ نے حکم کیا ہے, دوسروں کی نہیں ہے کہ بلکہ دوسروں کی اتباع کی منع کیا ہے. اس آیت کے اندر امر اور نہیں ہے اتبعوا ولا تتبعوا, اتبعوا اللہ رسول کی تابع ہو جاؤ, قرآن سنت کی تابع ہو جاؤ, دوسروں کے تابع نہ ہو جاؤ. اے معنی تفسیر قرطبی نے لکھا ہے اس جگہ میں کہ ما سے مراد قرآن و سنت ہے, اتبعوا ما یعنی القرآن و سنت. تفسیر قرطبی میں دیکھو ہم نے ساری کتب نہیں لیا ہے, مکتبہ میں ہے الحمدللہ, اس لیے کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں آیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ایک کتاب بھی نہیں ہے, تو اس لیے ما سے مراد قرآن و سنت ہے. تفسیر قرطبی میں دیکھو اور لغت عربی میں بھی اے معنی ہے اتبعوا, اتباع کرو ما انزل الیکم قرآن و سنت. تو اس آیت سے سارے لوگوں پر اے واضح ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی اگر دوسری چیزوں کی اتباع لازم ہوتا ہے یا فرض یا واجب یا سنت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے کس لیے بیان چھوڑا ہے؟ اگر امام ابراہیم پر ضروری ہے تو اس آیت میں اندر اللہ رب العزت نے کس لیے بیان نہیں کیا ہے؟ اس آیت کے اندر آپ دیکھو سارے لوگ دیکھو کہ اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت کہ قرآن اور سنت کی اتباع کرنا فرض اور دوسرے کی تابعداری نہ کرنا, اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ایک دلیل پیش کیا قرآن سے یا حدیث سے کہ امام ابن حنیفہ کی اتباع یا تقلید فرض ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی مانتا ہے, اور ہم نے اے آیت پیش کیا ہے بے سری ہے, اس لیے کہ لغت کے لحاظ سے میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے, دوسرے تفصیل میں نہیں جایا. اتبعوا ما انزل اللہ نے فرمایا اتباع کرو ما اس قرآن اور سنت کی, انزل جو اللہ کی طرف کی منزل ہے, من ربکم آپ کے رب کی طرف آپ کی طرف منزل ہو جائے ہوا ہے. ولا تتبعوا اتباع نہ کرو من دونہ ما سوائے اللہ اولیاء دوسرے دوستوں کے. تو اس کے وضاحت یعنی بالکل آیت کریمہ واضح ہے, تقلید کی رد
زیادہ بہتر ہے تاکہ وقت پورا پتہ چل جائے, ٹھیک ہے نا جی. الحمد للہ وکفا وسلام علام اللہ نبی آباد, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون, صدق اللہ العظیم. میں نے مولوی صاحب سے بہت سارے سوالات کیے لیکن ابھی تک مولوی صاحب نے, آپ خود ماشاءاللہ شاید اکثر لوگ ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ ابھی تک کسی میرے ایک سوال کا بھی جواب قرآن حدیث سے صراحتاً پیش نہیں فرمایا. اگر وہ قرآن و حدیث سے صراحتاً اس مسئلے کو پیش فرما دیتے تو دو گھنٹے بھی بیٹھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, بات ختم ہو جاتی, ضد ہردرمی کی تو بات ہے نہیں نا جی. مولوی صاحب نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ قرآن اور حدیث کی قرآن کی آیات میں غلط تعبیرات کرتے ہیں. قرآن میں جو آیتیں پڑھ کے جو معنی نکالے ہیں وہ میں نے نکالے کہ مولوی صاحب نے نکالے؟ جو معنی مولوی صاحب نے بیان کیے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے تقلید شخصیت سے ثابت ہوتا ہے شرک ہے، یہ تعویلات مولوی صاحب نے کیے ہیں یا میں نے کیے ہیں؟ مولانا نے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تعویلات خود باطل کی ہیں اور الزام میرے اوپر دھرا کہ بھائی آپ غلط تعویلات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو مولوی صاحب سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان القرآن یفسر بعض و بعض، تفسیر کا پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اقوال صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، ان سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے. میں نے مولوی صاحب سے عرض کیا تھا کہ اس میں تو صراحت یہاں پہ نہیں ہے کہ اس سے مراد تقلید شخصی کا شرک ہونا ہے. آپ کسی دوسری آیت میں دکھا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ تقلید شخصی شرک ہے، اور یہ والی آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے، مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو میں سر تسلیم خام میں مان لوں گا، مجھے کوئی انکار نہیں ہے. اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے مجھے بتا دیں، میں پھر بھی تسلیم کر لوں گا، مجھے کوئی کسی قسم کا انکار نہیں، ہٹ درمی نہیں ہے، لیکن بات بدلیل مانوں گا، بے دلیل بات نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے؟ معقول بات ہے نا جی، بدلیل بات ماننی چاہیے، بے دلیل بات. پھر مودی صاحب نے یہ کہا کہ حجت البالغہ نے، میں نے اس لیے پیش کی کہ بدعت، چونکہ یہ بدعت کی یعنی اس کا تقلید کا بدعت ہونا یہ بتا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بدعت کا لفظ حجت البالغہ میں مولوی صاحب نہیں دکھا سکے. میرا اب بھی اسے سوال ہے مولوی صاحب سے کہ آپ بتا دیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں یا کسی بھی کتاب میں، چلو اور میں ان کو کھلی اجازت دیتا ہوں، شاہ ولی اللہ کی کسی کتاب میں دکھا دیں کہ انہوں نے بتایا کہ تقلید شخصی بدعت ہے، میں پھر بھی مان لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ حجت البالغہ کو جا کوئی کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اس میں دکھا دیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا بدعت ہے، میں مان لوں گا. آپ کو تو یہ پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے، چونکہ یہ تو مقلد ہیں، حنفی ہیں، آپ تو قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، آپ قرآن حدیث سے پیش کریں، آپ خود مقلد بن رہے ہیں. پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ماں ان آیتوں کے اندر عموم کا فائدہ دیتی ہے. مولوی صاحب یہ جو قاعدہ ہے کہ ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے، یہ صرف ناب کا قاعدہ ہے، اور صرف ناب نہ اللہ نے بنائی نہ اللہ کے رسول نے بنائی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ امتیوں کی بنائی ہوئی ہے، انسانوں کی بنائی، ایک عربیت کے قواعد ہیں، لیکن اللہ رسول نے نازل ہے، امت نے بنائے. آپ کہتے ہیں امت کی کسی امتی کی بات ماننے والا مشرک ہے، تو آپ خود شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے، یہ آپ امتی کا قول پیش کر رہے ہیں، امت کا اتباع کر کے یہ آپ قول پیش کر رہے ہیں. قرآن حدیث میں اگر صراحت بتا دیں کہ ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے، میں مان لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے، یہ قرآن حدیث میں کسی جگہ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ آپ لوگ امتیوں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ تقلید کرنا شرک ہے، تو یہ خود کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو امت کی تقلید کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر مولوی صاحب نے یہ بات کہی کہ طاغوت سے مراد ماں سے والی کتاب وسنہ ہے، اور یہ ابن کثیر کے اندر موجود ہے. میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ تفسیر کا سب سے پہلا درجہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہے. قرآن ایک جگہ مجمل بات ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ خود جا کے اس کی تفسیر کر دیتا ہے. جو قرآن خود کسی بات کی تشریح کر دے تو وہ تشریح سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ قرآن اپنے باز کی جب خود تشریح کر دیتا ہے، وہ تشریح سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے. مولوی صاحب نے، میں نے عرض کیا تھا کہ طاغوت کی خود قرآن نے اسی آیت میں تشریح کر دی کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، کیونکہ شیطان اللہ رسول سے دور کرتا ہے، اللہ رسول سے دور کرتا ہے، وہ کفر اور شرک پہ اکساتا ہے، وہ کفر اور شرک کی طرف دعوت دیتا ہے. جب قرآن نے خود اس کی میں وہی عرض کر رہا ہوں یتہا کمونا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے خود کہا الت تاغوت، ٹھیک ہے؟ بات تو تاغوت میں چل رہی ہے نا، تاغوت کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں سے والی کتاب وسنہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مان لیتے ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابن کثیر خدا ہے یا رسول ہے، یہ بتائیے. نہ وہ خدا ہے نہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ ایک مفسر ہے، امتی ہے. قرآن خود اللہ خود یہ تشریح کر رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد وہ یوری تو شیطان، کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے. اب مولوی صاحب چونکہ یہ آیت ان کے یہاں خلاف جا رہی تھی، تو مولوی صاحب نے یہاں قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ابن کثیر کو لے لیا، ابن کثیر کو لے لیا کہ ابن کثیر نے یہ کہا ماں سے والی کتاب وسنہ شیطان. کیونکہ حضرت میں آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ میری بات میں نہ بولیں، آپ کو وقت دیا جائے گا، آپ اس میں بولیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قرآن کی بات کو بھی چھوڑ کر ابن کثیر کی بات کو لے لیا، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے اللہ رسول سے دور کرنا. الحمدللہ جتنے لوگ بھی امام حنیفہ کے مقلد ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، امام مالک کے مقلد ہیں، یہ اللہ سے دور ہیں یا اللہ کے نزدیک ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اس وقت حرمین شریفین کے اندر، سعودی عرب کے اندر؟ الحمدللہ ائمہ حرمین شریفین سارے مقلدین ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں سارے کے سارے. تو کیا حرمین مکہ مکرمہ میں اور مدینہ مکرمہ میں شیطانوں کا قبضہ ہے؟ الحمدللہ
ایک منٹ، مسجد حرم میں جو آدمی کھڑا ہے مصلی پہ، جو امام ہے، کیا وہ شیطان ہے؟ کیونکہ وہ تو احمد بن حنبل کا مقلد ہے اور مودی صاحب کی تشریح کے مطابق وہ شیطان ہے، تاغوت میں داخل ہے. شیطان ہوتا ہے اللہ رسول سے دور کرنے والا. آئمہ اکرام نے قرآن حدیث کی تشریحات تعبیرات کی ہیں، وہ تعبیرات تشریح جس وقت انسان قبول کر کے چلتا ہے تو وہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. تو مسجد حرم کا امام بھی تاغوت اور شیطان ہو گیا، مسجد نبی کا امام بھی تاغوت اور شیطان ہو گیا، تو پھر مجھے بتائیے مسلمان کہاں پہ ہیں؟ سارے مقلدین ہیں الحمدللہ. پھر مولوی صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھو جتنے بھی محدثین، جتنے مقلدین ہیں، جتنے محدثین ہیں، یہ سارے کے سارے تاغوت ہیں. نہیں، میرے پاس لکھی ہوئی ہے باقاعدہ، کیسٹ کے اندر باقاعدہ بات موجود ہوگی کہ یہ سارے کے سارے تاغوت میں داخل ہیں. مقلدین، محدثین، سارے فقہا یہ تاغوت کے اندر داخل ہیں. مولوی صاحب لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، آپ نے صرف اپنی وجہ سے 14 صدیوں کے جتنے علماء، محدثین، فقہا ہیں سب کو کافر و شیطان بنا دیا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں. جو آپ کی مرضی کے مطابق چلے وہ تو تاغوت نہیں، جو مرضی کے خلاف چلا وہ سارے تاغوت ہو گیا. الیاذ باللہ، بخاری بھی تاغوت ہے، مسلم بھی تاغوت ہے، سارے مفسر ابن کثیر کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے وہ خود مقلد ہے، وہ بھی تاغوت ہے. سارے 14 صدیوں کے محدثین بھی تاغوت، وہ بھی سارے کے سارے شیطان. اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے چونکہ شیطان تاغوت کے اندر داخل ہیں، سارے شیطان. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، اعاذ اللہ. پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ وہ چونکہ یہودی ملا تھا جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، کعب بن اشرف یہودی ملا تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہودی ملا کا کعب بن اشرف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی اختلاف تھا؟ یہ بتائیے، یہ وضاحت کیجیے کہ کیا کعب بن اشرف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتہادی اختلاف تھا کہ اجتہادی اختلاف کی بنا پہ لوگ اس کی بات کو مانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں ہی میں گروہ تھے، مسلمانوں ہی میں، مومنوں ہی میں گروہ تھے. دو، ایک کعب بن اشرف کی بات مانتا تھا، دوسرا رسول اللہ کی بات مانتا تھا، چونکہ اجتہادی اختلاف تھا. یہ مجھے بتانا، میں شکست لکھ کے دے دیتا ہوں. قرآن سے بتا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتا دیں، کسی بھی مفسر کی تفسیر سے بتا دیں. پھر مولوی صاحب نے آیت پیش کی، تبھی امام دلیہ کو مدب کم، اور فرمایا کہ یہ آیت چونکہ عام ہے، کیونکہ ماں کا کلمہ آ گیا، ماں عموم، ماں عموم کے لیے آتی ہے. سلفی علامیوں کا قاعدہ بنایا ہوا ہے، جو امتی ہیں اور امتیوں کی بات ماننے والے اگر مشرک ہیں ہم، تو آپ امتیوں کی بات مان کے کیسے توحید کلا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ امتیوں کی بات مان رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم، جو چیز اتاری گئی آپ کی طرف. جو لوگ اہل قرآن ہیں، منکرین حدیث، وہ اس آیت کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو چیز تمہاری طرف اتاری گئی. تو کیا چیز اتاری گئی؟ قرآن اتارا گیا، اور قرآن نے کہا ہے کہ قرآن ہی کی بات مانو، ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اس کے غیر کا اتباع نہ کرو، حدیث بھی غیر کے اندر شامل ہے. اہل قرآن منکرین حدیث یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہی بھائی اہل حدیث بھائی، جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، ما انزل الیکم کے اندر قرآن بھی داخل ہے اور حدیث بھی داخل ہے، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا دونوں چیزیں داخل ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ماں کا کلمہ استعمال کیا، اور نبیوں کا قاعدہ یہ ہے کہ ماں عموم کے لیے آتا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں، قرآن بھی داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی داخل ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اتباع بھی ما انزل الیکم کا اتباع ہے، حدیث رسول اللہ کا بھی اتباع. حالانکہ یہاں صراحت تو نہیں ہے نا جی، آیت کریمہ میں صراحت تو نہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے، قرآن بھی داخل ہے، حدیث بھی داخل ہے، اور نبی کی بات ماننا بھی قرآن کی بات ماننا ہے. جی بات کہتے ہیں نا ان کے جواب میں. ہم بھی ان بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل بات یہ ہے، کیوں نبی کی بات ماننا، قرآن کی بات کیوں ماننا ہے؟ اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، نبی جو بات بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے. ٹائم ہے جی، آدھا منٹ ہے تو مجھے دے نا میرا آدھا منٹ، کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھو جی اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ اسے کہتے ہیں، اس لیے یہ اتبعوا ما انزل الیکم کے اندر داخل ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ وہاں تعبیر کرتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مجتہدین عظام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل نکال کے وہ بھی قرآن حدیث کی بات پیش کرتے ہیں. بس اگر آپ اس آیت کے تحت یہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مجتہدین اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں. وہ مسائل جو عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں، ان تک وہاں تک ان کا ذہن پہنچتا ہے، اللہ نے ان کو مل کر راستہ نصیب فرمایا ہے، اس لیے ان کا اتباع کیا جاتا ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مولوی صاحب سے میں انشاءاللہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تقلید واجب مانتا ہے تو کس دلیل پر مانتے ہیں؟ اور آپ مثبت ہے، مثبت بات سنو، آپ مثبت ہے اس لیے آپ پر دلائل تقلید کی اس بات کو پیش کرو. اے بات ختم نہیں ہوتے، فجر تک ختم نہیں ہوتے، ایسے باتیں جو آپ کرتے ہیں. تو تقلید کی اس بات جو آپ مدعی ہے کہ ماں بہنوں کی تقلید ہم ساری کی ساری پر واجب ہے، اور جو اس تقلید سے نکلتا ہے تو وہ خارجی ہے، وہ شری ہے، اور فتنہ باز ہے، اور اے ہے وہ اے ہے، وہ منکر حدیث ہے، وہ فلان ہے فلان ہے، اس پر دلائل لاؤ. موضوع سے نکلنا تو اے اچھا کام نہیں ہے، اے وقت کو ضائع کرنا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ تقلید کی بنا بنیاد کب پڑی اور کس نے بنیاد رکھی ہے. میں آپ سے اے بات پوچھتا ہوں، اگر تقلید کے لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر قبروں اور بابوں اور دوسرے اور میں اور آپ کے نام بھی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں. تو مجھے صاحب ہمیشہ صراحت کے لفظ استعمال کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے اور اس جگہ میں آ جائے اور مفتی صاحب کو کہا کہہ دے کہ آپ نماز کرو اور ایسے کرو ایسے نہ کرو. تو قرآن و حدیث میں الحمدللہ قواعد موجود ہے، ضوابط موجود ہے. میں نے پہلے بتایا کہ قواعد اور ضوابط جو قرآن کریم کے اندر ہے اس کے اندر سب لوگ آتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے تو اے وہ لوگ اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اے بات اپنے ذہن میں رکھو کہ قرآن اور حدیث قواعد کلیہ ہے، اس کے اندر قواعد ہے. آیات ایک چیز کے لیے نازل ہوتا ہے لیکن ساری امت کے لیے ہوتا ہے. آیات کریمہ یا قرآن کریم کی آیات شان نزول پر منحصر نہیں ہے، اس کے اندر انحصار نہیں ہے کہ آیت یہودی کے لیے ہے، یہ مشرک کے لیے ہے یا صحابی کے لیے ہے، بلکہ قرآن کی آیات ہم کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے، اور یہودوں کے لیے بھی نازل ہے، نصارہ کے لیے بھی نازل ہے، ساری امت کے لیے نازل ہے. قرآن عالمی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہدى للعالمین کہا ہے کہ ہدایت ہے ساری لوگوں کے لیے. تو اس لیے تخصیص کی بات کرنا صحیح نہیں ہے. تو میں آپ کی دلائل بلکہ آپ کی باتوں کو جواب دیتا ہوں، آپ نے دلائل نہیں پیش کیا ہے لیکن باتوں کو جواب دیتا ہوں، پھر دلائل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ آپ نے ابن کثیر کو پیش کیا ہے، آپ نے مطالبہ کیا کہ مفسر کے قول بتاؤ کہ انہوں نے طاغوت کی اے معنی کیا ہے. تو میں نے مفسر کی قول کو بتایا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طاغوت کی معنی ہے ما سوى الکتاب والسنہ، اور طاغوت لغت عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہے، عربی کی جو معنی آتا ہے تو وہ مفسرین لکھتا ہے، تو ہم کے لیے حجت ہے، وہ معنی ہم کے لیے حجت ہے، اس لیے کہ عربی کی لغت کے معنی ہے جو اردو کے ایک لفظ جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ نے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہے، ہم علماء کی بات کو مانتا ہے دلیل کے ساتھ جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو. ہمارے دعوے سمجھو، ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ علماء چھوڑو، علماء اچھی چیز نہیں ہے، علماء خراب ہے یا وہ تواغیت ہے. ہم نے کہا کب کہا ہے کہ علماء تواغیت ہے، میں نے یہ کہا کہ علماء کی بات ماننا، قرآن اور سنت کو چھوڑنا اے عالم کو طاغوت بنانا ہے، جو بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاغوت بنایا ہے، اس کی عبادت کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کے اعتبار سے بہت اچھا نبی ہے لیکن لوگوں نے اس کو طاغوت بنایا ہے، جیسے سورۃ مائدہ میں ہے وجعل منہم القردۃ وعبد الطاغوت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عبادت کیا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کیا ہے. تو اس سے واضح ہے کہ علماء اپنی جگہ میں اونچی مرتبہ رکھتا ہے، لیکن آپ نے طاغوت بنایا ہے، آپ کے لیے طاغوت بن گیا ہے، اس لیے کہ آپ قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے، آپ کو قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے، اور ایک عالم کو بات کو مانا ہے. مجھ سے ہمیشہ مجتہدین اور علماء ائمہ کے لفظ استعمال کرتا ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سارے امام مانتا ہے، امام شافعی کی ایک بات آپ نے کبھی مانا ہے، یا امام مالک کی ایک بات آپ کبھی مانا ہے، یا امام احمد بن حنبل یا امام بخاری کی بات؟ آپ ہمیشہ ساری امت کو چھوڑ کر ایک امام بحنیفہ کی بات کو مانتا ہے اور دوسرے امام کو جوابی دیتا ہے کہ امام شافعی نے غلط کہا ہے، مالک نے غلط کہا ہے. وہ آپ کے نزدیک ایک چھوٹی بچی کی مقدار میں نہیں ہے، ہم کو یہ پتہ ہے، آپ کے شروع سے معلوم ہوتا ہے اور آپ کی کتابوں سے اور تقریروں سے معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے کہ آپ نے ائمہ کے لفظ استعمال کرتا ہے لیکن ائمہ کو نہیں مانتا ہے آپ، ہم ساری امت کو مانتا ہے، آپ ساری امت کے اندر ایک امام کو مانتا ہے. تو تو آپ نے کہا کہ اس جگہ میں لفظ شیطان آیا اور قرآن کریم کے اندر تفسیر ہے. اس آیات کا یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان صرف گمراہ کن ہے, بلکہ آیت میں ایسا ہے یتحاکمون الی الطاغوت, اے لوگ طاغوت کی طرف فیصلہ لیتا ہے. تو لوگوں نے شیطان کی طرف فیصلہ نہیں لیا, شیطان تو آنکھوں پر نظر نہیں آیا ہے, بلکہ اس جگہ میں ایک ملا ہے جو قرآن سنت کے خلاف پتوی دیتا ہے, قرآن سنت کے خلاف کام کرتا ہے, تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتا ہے, تو یہ طاغوت بن گئے اس کے لیے. وہ کبھی اپنے آپ کے لحاظ سے طاغوت ہے اور کبھی دوسروں کے لیے طاغوت بنایا جائے گا. تو اس لیے میں نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تفسیر نقل کیا ہے آپ کے لیے. اور آپ نے کہا کہ طاغوت کی تفسیر سے صرف شیطان مراد ہے, اس تخصیص پر دلیل لاؤ آپ. اس لیے اس آیت کریمہ میں ہے یریدون یتحاکمون الی الطاغوت, اے لوگ تحاکم الی الطاغوت کرتا ہے, تو شیطان کی تخصیص کی وجہ آپ بتاؤ. پھر آپ نے کہا کہ حرمین شریفین کا لوگ سب کے سب مقلد ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. کس نے کہا کہ مقلد ہے؟ ہم سب انشاءاللہ ایک استفتاء لکھتا ہوں اس جگہ میں اور حرمین شریفین علماء کی طرف روانہ کریں گے, تو اس کی جواب انتظار کرو کوئی ایک کیسے جواب دیتا ہے. ہم ایسے لکھتے ہیں کہ وہ اے لوگ ایک امام کو پکڑتا ہے اور اللہ رسول کو چھوڑتا ہے, تو کیسے وہ جواب انشاءاللہ تعالی دیتا ہے کہ ایک قسم تقلید حرام ہے. میں نے اس سال میں حج میں تھا, اس جگہ میں امام حرم صالح ابن حمید نے نماز فجر کے بعد تقلید پر انتہائی رد کیا ہے, جو ہماری قلب کو مسرور کیا ہے. تو کیسے کہتا ہے کہ وہ مقلد ہے؟ سدیس سے پوچھو, شرم سے پوچھو, سارے علماء ابن باز سے پوچھو, وہ ابھی وفات ہوئے لیکن اس کتابوں سے پوچھو اور وہ علماء سے پوچھو, تو اور مقلد نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ساری کے سارے تواغیت ہیں اور سارے بات کو خراب کرنا ہے. ہم علماء کو بہت احترام کرتے ہیں, ہم آپ کے احترام کرتا ہے جو آپ مقلد ہے, تو ان علماء کی احترام ہمارے دل میں ہے الحمدللہ. پھر آپ نے کہا کہ محدثین اور امام ساری کے سارے تواغیت ہے. میں نے کس جگہ میں کہا کہ امام بخاری یا امام ابو حنیفہ یا ساری ائمہ تواغیت ہے؟ میں نے یہ کہا کہ اے لوگ جو قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے, جو ہمارے زمانے میں مقلدین ہے اور تقلید پر مناظری کرتا ہے اور اللہ رسول کو یعنی نیچے کرتا ہے اور امام بحیفہ کو اونچا کرتا ہے, اس کا مناظرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام بحیفہ کو اونچا کرتا ہے اور قرآن و سنت کی اتباع کو نیچے کرتا ہے, تو ایسے لوگ طاغوت کی تابع ہے. ہم ایسے کہتے ہیں اے امام, یعنی امام بحیفہ آپ کے لیے طاغوت بن گیا اس لحاظ سے. امام بحیفہ اپنے آپ کے لحاظ سے طاغوت نہیں ہے لیکن آپ کے لیے طاغوت بن گیا, اس لیے کہ آپ نے قرآن سنت کو چھوڑا اس کے لیے, اس کی پتوی کے لیے, اس کی فقہ کے لیے اور اس کی تقلید کی وجہ سے آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا. ہم نے ائمہ کو طاغوت کبھی نہیں کہا اور نہ محدثین کو کہا, میں حاضر ہے اور یہ بتانا ہے. آپ نے کہا کعبہ میں صرف اجتہادی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف نہ تھا. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف جو ہے, جو ائمہ نے کیا ہے وہ اجتہادی ہے, اس میں وہ گنہگار نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاخطأ فله اجر واحد, تو ائمہ کے لیے اگر خطا ہو جائے ایک اجر ہے اور اگر حق کو پہنچے تو دو اجر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام کی اندر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کی اللہ رب العالمین نے اس کو دو اجر دیا ہے یا ایک اجر دیا ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ائمہ کرام کی اجتہادات لیتا ہے اور قرآن حدیث ان کو پہنچا ہے اور اس کی کوئی تدبر نہیں کرتا ہے, اس کی التفات نہیں کرتا ہے, اس کو چھوڑتا ہے, اسے جوابی دیتا ہے, کتابوں میں دیتا ہے, درسوں میں دیتا ہے, تو وہ لوگ تواغیت ہے اور وہ سچی مومنین ہے, بلکہ کبھی مشرک ہے اور کبھی مبتدی ہوتا ہے. اس میں اندر تفصیل ہے. ہمارا دعویٰ ایسے ہے ائمہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ایک اجر دیا ہے یا دو اجر دیا ہے, لیکن مقلدین کے لیے اجر نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749 شکریہ.
اس لیے کہ او علی عمد یعنی قصدن اور اختیارن او ایسے کرتا ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے. ایک بات, آپ ساری مجتہدین کے لفظ استعمال کرتا ہے, بات صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ مقلد ایک مجتہد کے, ساری مقلدین کے مجتہد نہیں ہے آپ. اگر آپ ساری مقلدین کو مانا بس خبر ختم.
الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ابتدا سے مولانا کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر تحقیق حق مقصود ہے, حق کا واضح کرنا مقصود ہے, تو بات بات دلیل کریں, جو بات کریں اس کے اوپر دلیل دیں اور صراحت اس کی بتائیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر باقاعدہ اس کی صراحت ہے. مولوی صاحب نے تین چار تقریروں میں کوشش کی لیکن صراحت نہیں دکھا سکے, اور اس تقریر میں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بار بار صراحت کا لفظ کہتے ہیں, بار بار صراحت کا لفظ کہتے ہیں, بھائی قرآن حدیث میں قاعدے کے لیے مذکور ہوتے ہیں. تو مولوی صاحب نے مان لیا کہ ہر چیز کی صراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں, ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی صراحت قرآن حدیث میں, جن مسائل کی صراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے ان مسائل میں ہم آپ کی تقلید کرنے کے بجائے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی صراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے, یا جو مسائل اختلافیاں ہیں, مسائل اجتہادیاں ہیں, ان مسائل کے اندر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں مسائل اجتہادیہ اور اختلافیہ کے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کا دیکھیں جی ابھی تک انہوں نے تقلید کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی, یا میں نے ایک بات کی تھی کہ مولوی صاحب مدعی آپ ہیں, آپ کا آپ نے دعویٰ کیا ہے, اصول کے تحت مدعی کا فرض بنتا ہے کہ وہ دلیل کی روشنی میں اپنے دعوے کو ثابت کرے. آپ نے یہ کہا کہ تقلید کرنا شرک ہے, بعض اوقات میں بدعت ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں نے کہا جب آپ اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ تقلید شرک ہے اور بدعت ہے, تو میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ میں مسئلے کے حنفی چھوڑ کے اہل حدیث ہو جاؤں گا. اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ضمانت ہے؟ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن مولوی صاحب بھی اس بات کی وضاحت کریں کہ اگر میں نہ ثابت کر سکا تو میں بھی غیر مقلدیت کو چھوڑ دوں گا, تو بات ختم ہو جائے گی, حقاق حق ہو جائے گا, سیدھی سی بات. لیکن اگر کرنا چاہیں, پھر میں نے عرض کیا تھا مولوی صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے تقلید کی تعریف کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تقلید ہے کیا چیز, آپ تقلید کی تعریف کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تقلید کیا چیز ہے. مولوی صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ تقلید کی تعریف کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے, کیونکہ تقلید آپ کرتے ہیں, آپ کے ذمے ہے. میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ شرک بھی تو نہیں کرتے نا, کل آپ جب لوگوں کو شرک سے منع کریں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے مولوی صاحب شرک کس کو کہتے ہیں, تو آپ یہ کہیں گے مشرکین سے جا کے پوچھو شرک کیا چیز ہے؟ آپ وہاں یہ کہیں گے؟ آپ وہاں وضاحت کریں گے کہ ہاں شرک یہ چیز ہے بھائی, اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. اس وقت آپ مشرکین کے پاس ان کو نہیں بھیجیں گے مشرکین مکہ کے پاس کہ جاؤ مشرکین مکہ سے پوچھو شرک کیا ہوتا ہے, ہم چونکہ شرک نہیں کرتے لہذا ہم بتاتے بھی نہیں. آپ کا یہ کہنا بالکل بھیجا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے لہٰذا تقلید کی تاریخ بھی نہیں بتاتے, یہ تو بالکل ایسے ہی کہ شرک آپ نہیں کرتے, آپ یہ کہیں شرک کی تاریخ بھی ہم نہیں بتاتے, یہ تو مشرکین بتائیں گے. آپ کا بحثیت عالم یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں گے کہ بھائی تقلید یہ چیز ہے, اس کی ہمیں تعریف بتائیں, اور تعریف بتا کے اس تعریف کے مطابق قرآن حدیث سے آپ دلائل لے کر آئیں. جب آپ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرنے سے عاجز ہو جائیں گے, آپ لکھ کر دے دیں گے کہ میں اپنے دعوے کے مطابق قرآن سے بھی نہیں پیش کر سکا, حدیث سے بھی نہیں پیش کر سکا, میں آپ تمام حاضرین کی موجودگی میں میں حلف لیتا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں جو دعویٰ کروں گا اس کے مطابق میں اس کو ثابت کر کے دوں گا, ٹھیک ہے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات بھی ہو وہ بات دلیل طریقے سے ہونی چاہیے, مدلل طریقے سے ہونی چاہیے. یہ جتنی کتابیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ ساری مولوی صاحب کی کتابیں ہیں, مولوی صاحب نے کھنگالی ہوئی ہیں, مولوی صاحب نے ان کا مطالعہ فرمایا ہوا ہے. مولوی صاحب کو پتا ہے کون سی کتاب کہاں پہ, جی ایک مجھے کون سی کتاب کہاں, کون سی بات کہاں پہ موجود ہے. ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی میری نہیں ہے, میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا پڑا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات بدلیل مانی جائے گی, بے دلیل بات نہیں مانی جائے گی. اور دلیل کی آپ صراحت بتائیں کہ واقعتاً اس میں اس کی بات کی صراحت ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم اڑدرمی اور ضد کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو نا قرآن کی آیت پڑھ کے آیت کچھ پڑھنا اور مانا کچھ کرنا, اس سے آپ عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے انشاءاللہ.
مجھے نہیں دیکھو دے سکتے. میں تو اس کی صراحت پوچھوں گا کہ آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی صراحت مجھے بتائیں. جب آپ صراحت نہیں دکھائیں گے تو اس کے بعد پھر میں اس بات کی ذمہ دار ہوں کہ اس کے بعد جو بات میں کروں میں اس بات کو ثابت کروں اور اپنے چار دلائل کے ساتھ ثابت کروں جو میں مانتا ہوں, چار دلائل. ٹھیک ہے. پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ابن کثیر کا قول اس لیے پیش کیا کہ اس میں چونکہ انہوں نے کہا تھا, مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ابن کثیر کا قول پیش کرو, میں نے بالکل کہا تھا, لیکن اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے آپ اس کا جواب قرآن مجید سے پیش کریں. قرآن مجید میں نہ ہو تو حدیث سے پیش کریں, حدیث میں نہ ہو تو مفسر کا قول پیش کریں. جب جواب قرآن میں آ گیا تو پھر کسی مفسر کی طرف جانے کی ضرورت ہے. دیکھو نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جو بات اپنی مرضی کے مطابق ہے وہ تو ہضم کر لی, جو خلاف ہو اس کو ٹھکرا دی جائے, خواہ قرآن ہی کے اندر کیوں نہ موجود ہو. قرآن نے ایک تفسیر کر دی ہے اور قرآن نے کہا یرید الشیطان, آگے خود قرآن نے اسی آیت میں کہہ دیا ہے. پھر میں نے کہا تھا کہ شیطان کی وضاحت اس لیے کی کہ شیطان لوگوں کو اللہ رسول سے دور کرتا ہے. آئمہ اکرام کو اس آیت کے تحت داخل کرنا یہ بالکل سراسر بے انصافی ہے اور سراسر ظلم ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ رسول سے دور نہیں کرتے بلکہ اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں. اور الحمدللہ 14 صدیوں کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں مقلدین ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ 14 صدیوں کے جتنے لوگ گزرے ہیں یہ سارے کے سارے, یا تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے مشرک مرے ہیں, سارے مشرک مرے ہیں. ٹھیک ہے, تمام کے تمام. میری بات سن لیں گے, یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 صدیوں میں جتنے لوگ مرے ہیں سارے مشرک مرے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. پھر مولوی صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو انہوں نے آیت کی تخصیص کر دی ہے. آیت کی تخصیص میں نے نہیں کی ہے, آیت کے اندر خود طاغوت کا معنی موجود ہے. خود طاغوت کا معنی قرآن مجید کی آیت کے اندر اسی آیت میں بالکل اختتام میں موجود ہے. یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, قرآن جو تفسیر کر رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ دلیل آپ قرآن نہیں مانتے؟ نہیں, قرآن سے بڑی بھی دلیل ہے. نہیں, قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے مولوی صاحب؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں وہی آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں نا. یا تو آپ کہیں میں قرآن کو دلیل نہیں مانتا, تو پھر میں کوئی اور دلیل پیش کروں. وہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے, میں وہ پیش کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا. پھر بات یہ ہے, میں ایک منٹ جی, پھر بات یہ ہے کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ حرمین شریفین میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے غیر مقلد ہیں, حالانکہ سفید جھوٹ ہے بالکل بالکل. حرمین شریفین کے لوگ آئمہ اکرام سارے کے سارے الحمدللہ وہ سارے کے سارے امام احمد و حنبلہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اور تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں کہ سن 1923 کے اندر جس وقت سقوط خلافت عثمانیہ ہوا تھا تو حجاز کا علاقہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا. اس وقت آل سعود کا اور آل شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمتہ اللہ علیہ کا آپس میں, یعنی سیاسی اور مذہبی طور پہ آپس میں اتفاق ہوا تھا. اس وقت جو اصول اور قانون مرتب ہوا تھا اس قانون اور اصول کے اندر باقاعدہ اس بات کی صراحت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ اس اسٹیٹ کا یعنی سعودی عرب کا جو مسلک ہوگا وہ مسلک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوگا. باقی تینوں مسالک کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب کو ہم حق کے اوپر سمجھتے ہیں, لیکن ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. یہ باقاعدہ اس اصول کے اندر صراحت موجود ہے. مولوی صاحب کو اگر حوالہ درکار ہوگا, چونکہ میں تو کتابوں کے بغیر آیا ہوں, پنڈی سے حوالہ ان کو میں بھیج دوں گا. ٹھیک, مولوی صاحب نے اگر مزید تسلی کرنی ہے تو استفتاء یہی بیٹھے بیٹھے تیار کر لیں. ٹھیک ہے, یہی تیار کر لیں. اور تمام عرب کی جو مجلس علمی ہے سعودی عرب کی, اس مجلس علمی کے پاس بھیجا جائے گا جو سارے فقہی فیصلے کرتی ہے, اس کے پاس بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق ہے. آپ لوگوں نے وہاں پہ نمازیں پڑھی ہوں گی, مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی پورے رمضان کے مہینے میں 20 تراویح ہوتی ہیں, یہ 8 پڑھتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مکہ والے مدینہ والے 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں, یہ 1 کہتے ہیں. دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعے والے دن وہ 2 اذانیں دیتے ہیں, 2 خطبے پڑھتے ہیں, یہ 1 اذان 1 خطبہ دیتے ہیں, یہ تیسرا فرق. اگر یہ اور وہ ایک ہی ہیں تو فرق کیوں ہے اتنا, فرق کیوں ہے اتنا درمیان میں؟ ٹھیک ہے. پھر اور جتنے بھی مسائل ہیں, یہ فتاوی ابن تیمیہ یہاں پہ موجود ہے جو سوری, ہاں جنازہ آپ نے پڑھا ہوگا, حج کے موقع پر الحمدللہ وہاں جنازے آتے ہیں اور ایک نماز میں 4-4, 5-5, 10 جنازے ہوتے ہیں. آپ نے وہاں جنازہ پڑھا ہوگا, 4 تکبیر سے جنازہ پڑھتے ہیں اور بسر پڑھتے ہیں آہستہ آواز کے ساتھ. آپ نے کبھی حرمین شریفین کے اندر نہیں دیکھا ہوگا کہ جنازہ بلجار ہو جبکہ یہ جنازہ بلجار پڑھتے ہیں. فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ فرق تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اور وہ ایک ہیں؟ ان میں اور ان لوگوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ باقاعدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور باقاعدہ ان کے اصول میں یہ بات درج ہے. میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے اور میں اس ثبوت کو مولوی صاحب جب چاہیں گے تو میں ان کو بھیج دوں گا.
آپ حضرات دیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کے نام اعلان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749 شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749. شکریہ.